9/24/2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام طلمبہ نکاح کے تقریب میں بیان فرما رہے ہیں. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, موضوع ہے میاں بیوی اور سسرال. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسی طور سے بھی ملنے کا پتہ نو فرما لے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.
او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے بھائی اور دوستو, کامیاب کون ہے, ناکام کون ہے, اس مضمون پر اللہ نے قرآن میں سات قسمیں اکٹھی اٹھائی ہیں جو پورے قرآن میں کسی مضمون پر اتنی قسمیں نہیں اٹھائی ہیں. والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل الى یسر, یہاں 5 قسمیں. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى, يهان تلم قسمي. لا أقسم بهذا البلد, يهان لبلا قسم سارا. تو قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. کامیاب کون ہے, ناکام کون ہے, ہمارے ذہن میں یہ بات اتنی غلط طریقے سے اتری ہوئی ہے. پیسے والا کامیاب, فقیر آدمی ناکام, جس کو دنیا کی عزت ملی, رزق کی جائیداد حکومت ملی, ارباب صاحب کی طرح وہ کامیاب, باقی ناکام. تو اللہ نے کہا کہ میری تو سنو, جو میں تمہارا رب ہوں, میں تمہیں بتاتا ہوں کامیاب کون ہے, ناکام کون ہے. والشمس وضحاها, مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم. والقمر اذا تلاها, مجھے چاند کی قسم جو کچھ کہتا ہے. والنهار اذا جلاها, مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے. والليل اذا يغشاها, مجھے رات کی قسم جب گزرا جائے. والسماء وما بناها, پانچویں قسم میں اپنے آپ کو شامل کیا. مجھے آسمان کی قسم, آسمان کے بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاها, یہ زمین کی قسم, زمین کے بنانے والے کی قسم, اپنی ذات کو بھی شامل کیا. ونفس وما سواها, مجھے تمہاری جان کی قسم اور تمہاری جان کے بنانے والے کی قسم. ساتھ ہو گئے. آگے بات کیا بیان کی ہے, بیچ کی آیت کو چھوڑ دو, آگے یہ قسم کس پر اٹھائی ہے. جان کی قسم اور دن کی قسم اور رات کی قسم, آسمان اور اس کے رب کی قسم, زمین اور اس کے رب کی قسم, تمہاری جان اور تمہاری جان کے بنانے والے نے آپ کو پاک کیا, کامیاب ہے. جس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا وہ ناکام ہے. یہ پاک ہونا اور گندا ہونا کیا ہے؟ پاک ہونا ہے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ, اور ناپاک ہونا کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ. ہر نافرمانی گندگی کا گٹر ہے جس میں گر کام گندا ہوتا ہے. ہر فرما برداری یہ گلاب کا غسل ہے, یہ زمزم کا غسل ہے, جس سے انسان پاک ہوتا ہے, پاک ہوتا ہے. تو اللہ نے پاک قسمیں اٹھائی. بیچ میں ایک آیت ہے, فالہمھا فجورھا وتقواھا, اس میں اپنا ایک دستور بتایا ہے کہ میں نے تمہارے اندر گندے ہونے اور پاک ہونے دونوں طاقتیں رکھی. ولو شئنا لآتینا کل نفس ھداها, میں چاہتا تو تم میں کوئی برائی پیدا ہی نہیں ہوتی. تمہارا وہ جو برائی والا سسٹم ہے وہ میں پیدا ہی نہیں کرتا, لیکن دونوں پیدا کیے ہیں, دونوں پیدا کیے. گندگی کا گٹر بھی چل رہا ہے اور نہر کا صاف پانی بھی چل رہا ہے. تمہاری مرضی ہے گٹر میں چھلانگ لگاؤ, تمہاری مرضی ہے صاف جاری پانی میں چھلانگ لگاؤ. دونوں اختیار ہمیں دے دیے گئے ہیں. غلط کا بھی, صحیح کا بھی, نکاح بھی کر سکتے ہو, زنا بھی کر سکتے ہو, جھوٹ بھی بول سکتے ہو, سچ بھی بول سکتے ہو, دودھ بھی پی سکتے ہو, شراب بھی پی سکتے ہو, حکومت میں عدل بھی کر سکتے ہو, ظلم بھی کر سکتے ہو, اپنے ساتھ میں رشوت دے سکتے ہو, حلال بھی کھا سکتے ہو, نماز چھوڑ بھی سکتے ہو, پڑھ بھی سکتے ہو, روزہ رکھ بھی سکتے ہو, چھوڑ بھی سکتے ہو. یہ الہمھا فجورھا وتقواھا, فجور کو پہلے, برائی کو تمہارے اندر اتارا اور اچھائی کو اتارا. برائی کا ذکر پہلے ہے, اچھائی کا بعد میں ہے. اس میں ایک قانون کی طرف اشارہ ہے. انسان مٹی سے بنا ہے, مٹی میں گندی جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں, فصل کو اگانا پڑتا ہے. کوئی کہیں نہیں دیکھے گا کہ کپاس خود اگائی ہو, لیکن گندی بوٹی اپنے آپ ہی پیدا ہوتی ہے. کہیں کوئی نہیں دیکھے گا کہ گندم آپ ہی پیدا ہو گئی ہو, گندم کو اگانا پڑتا ہے, گندی بوٹیاں اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں, انہیں مارنا پڑتا ہے. نہ مارو تو اصل فصل پر بھی آ جاتے ہیں اور غالب آ جاتی ہیں تو الحمہ فجور رہا تمہارے سنسوں کے مٹی سے بنے ہو تمہارے اندر برائی اپنے آپ اٹھے گی جھوٹ اپنے آپ آئے گا سچ کی فصل تلاش کرنی پڑے گی اور جھوٹ کی گندی بوٹیوں پر سپرے کر کے گوڈی کر کے مرنا پڑے گا الحمہ فجور رہا و تقواہا تمہارے اندر ظلم و ستم کی گندی بوٹی اپنے آپ پیدا ہوگی اسے سپرے کر کے مرنا ہوگا اور اس میں عدل کے باغیچے کو خود تمہیں لگانا پڑے گا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کفر اپنے آپ آئے گا ایمان کو لانا پڑے گا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دنیا کا حرص اور حوث اپنے آپ آئے گا اور دنیا کی بے رغبت بخل اپنے آپ آئے گا سخاوت کو لانا پڑے گا حرص اپنے آپ آئے گا ایثار کو لانا پڑے گا اور آخرت سے غفلت اپنے آپ پیدا ہوگی آخرت کے لیے پریشان ہونا اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا نماز نہ پڑھنے کی تو کوئی محنت نہیں ہے بیٹھے رہو نہ پڑھنے تو کوئی محنت نہیں ہے بیٹھے رہو تاش کھڑی رکھو بائیں گپا ماری رکھو لیکن نماز پڑھنے کے لیے محنت ہے دیرے سے اٹھو گھر سے اٹھو کھیت سے نکلو مسجد تک جاؤ وضو کرو صف میں آؤ یہ ساری محنت ہے ساری کوشش اور تردد ہے روزہ رکھنے کے لیے محنت ہے سحری میں اٹھو افطاری میں بیٹھو روزہ نہ رکھنے کی کوئی محنت نہیں سوتے رہو صبح اٹھو اپنا ناشتہ کرو تو برائی اپنے آپ پیدا ہوتی ہے اچھائی کو لانا پڑتا ہے فالحمھا فجورھا و تقواھا برائی کا بیج نہیں مرتا 16 سال ایڈ سوئی پڑی ہے ابھی بیدار ہوگی اور ساری کپاس میں خود بخود پیدا ہو جائے گی اس کو ہر سال ہم سپرے کرتے ہیں گوڈیوں سے اس کو مارتے ہیں پھر بھی اس کا بیج اندر پڑا رہتا ہے 10 فٹ پانی پڑا رہے وہ نہیں مرتا پورا سال پانی سے کھڑا رہے وہ نہیں مرتا 2 سال میں نے چاول کاشت کیے کپاس کا ایک دانہ کاشت نہیں کیا 2 سال کے بعد جب کپاس کاشت کی تو ساری ایڈ دوبارہ بیداروں کے باہر آ گئی اس کا اتنا سخت جان بیج ہوتا ہے لیکن جو فصل کا بیج ہے پانی چڑھ جائے ختم ذرا نیچے چلا جائے ختم ڈرل ذرا گہری چلی گئی ختم ڈرل زیادہ اوپر رہ گئے ختم اوپر پانی چڑھ گیا ختم ذرا سی بے احتیاطی ہوئی پانی نہیں لگا ختم پانی زیادہ لگ گیا ختم سپرے وقت پر نہیں ہوا ختم اتنی احتیاطوں کے بعد جا کر صرف وہ بیج پھوٹتا ہے پھر وہ پودا بنتا ہے پھر وہ پھلدار بنتا ہے پھر وہ سائےدار بنتا ہے پھر وہ کاشتکار کے لیے نفع کا سبب بنتا ہے اتنی کوششوں کے بعد جا کر بھائیوں کہیں جا کر فصل کے بیج سے انسان نفع اٹھاتا ہے لیکن گندی جھاڑیوں کے لیے کوئی کوشش نہیں کوئی تردد نہیں اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں اپنے آپ وہ چھا جاتی ہیں ان سے ذرا غافل ہو جاؤ آپ کی اصل کو بھی وہ ختم کر کے رکھ دیں گی یہی انسان ہے اس کے اندر برائی اور جھوٹ اور ظلم اور رشوت اور زنا اور شراب اور گالی اور بکواس اور غیبت اور چغلی اور نفرت اور بغض اور حسد اور جوا اور اللہ کا انکار آخرت کا انکار رسالت کا انکار نماز سے غفلت روزے سے غفلت جنت سے بے رغبتی یہ چیزیں اپنے آپ گندی جھاڑیوں کی طرح آتی جاتی ہیں آتی جاتی ہیں آتی جاتی ہیں ان کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے لڑنا پڑتا ہے لڑنا پڑتا ہے موت تک یہ جنگ ہے موت اس حال میں آئے کہ فصل کھلی ہوئی ہو اور بوٹیاں جڑی گندی بوٹیاں مر چکی ہوں تو پھر یہ کامیاب ہے اگر یہ کہیں بھی کسی جگہ پر غافل ہو گیا اس کی ساری بازی کو ہار میں تبدیل ہو جائے گی وہ زمانے گئے جب صرف بیج ڈال کے آتے تھے اب لوگ سر پر کھڑے ہوتے ہیں جب تک کپاس ہاتھ میں نہ آ جائے اس وقت تک لوگ بیدار ہوتے ہیں ہاتھ میں آنے کے بعد بھی زیادہ دیر پڑی رہے تو ہیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اگر پڑی ہوئی بھی وہ خراب ہو جاتی ہے اس پڑی ہوئی کو بھی جلدی بیچو یا کوئی ایسا نظام چلاؤ بھائی تو پڑی ہوئی بھی ہمارے گلے پڑ جائے گی اتنی احتیاط ہے فصل کے اندر اور جڑی بوٹیوں میں کوئی احتیاط نہیں وہ جنگل ہے وہ سخت جان ہے وہ اپنے دفاع اپنے اندر رکھتی ہے وہ پودوں سے جدا چھین لیتے ہیں دونوں کو اگا دو نا تو یہ جو فصل ہے بےچاری کمزور جان ہے یہ اپنا بھی سب کچھ جڑی بوٹیوں کو دے دیتی ہے اور خود ننگی ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے پرچے بھی جھڑ جاتے ہیں پھل بھی نہیں لگتا اور اس کے ساتھ گندی بوٹیوں کے اوپر سب کچھ تیار ہو جاتا ہے تو یہی کچھ انسان ہے یہی کچھ انسان ہے اس کا دل ایک زمین ہے اس زمین پر اس کی نظر رہے گی زمیندار کی طرح عقل مند زمیندار کی طرح جو صبح بھی چکر لگاتا ہے شام کو بھی چکر لگاتا ہے فصل کا رنگ دیکھتا ہے جڑی بوٹیوں کو دیکھتا ہے کبھی سپرے کرتا ہے کبھی گوڈی کرتا ہے کبھی پانی لگاتا ہے کبھی اس کی چھدرائی کرتا ہے سب جا کر وہ اس سے نفع اٹھانے والا بنتا ہے. اگر وہ غافل ہوگا تو سب کچھ چلا جائے گا. یہی کچھ انسان ہے کے اندر ظلم ستم برائی جھوٹ زنا شراب جوا حرام ماں باپ کی نافرمانی غیبت چغلی یہ ساری چیزیں اس کے اندر اپنے آپ پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. اگر یہ بیدار رہے گا تو الحمہ فجورہ وتقواہ وتقواہ وہ بعد میں ہے وہ پہلے ہے. تو یہ ایک پورا سسٹم سمجھا کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فصل بتاتی ہے گزرو ادھر رنگ اور ہے ادھر رنگ اور ہے پتہ چلتا ہے یہ مالک سویا ہوا ہے یہ مالک بیدار ہے. فصل کا رنگ بتاتا ہے اس کا ٹنڈا بتاتا ہے اس کا پھل بتاتا ہے یہ مالک بیدار ہے یہ مالک سویا ہوا ہے. ایسے بھائیو انسان کا وجود یہ پورے کا پورا یہ ایک فصل ہے. یہ گندی جھاڑیوں میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور یہ باغ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے یہ چمن بھی بن سکتا ہے یہ جنگل بھی بن سکتا ہے. الحمہ فجورہا وتقواہا سات قسمیں میرے بندو تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے سورج کی قسم چاند کی قسم دن کی قسم رات کی قسم آسمان کی قسم دھرتی کی قسم تمہاری جان کی قسم اب تو اپنے رب کی مان لو. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا وہ کامیاب ہے چاہے اسے ایک وقت کی ملے اور دو وقت کی نہ ملے. اور جو اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دے گا وہ ناکام ہے چاہے وہ دھن دولت کا مالک بن جائے بادشاہ بن جائے ہٹو بچو پہ شور ہو لیکن وہ ناکام ہے جس نے اپنے اندر کو گندا کر دیا. ایک گندگی تو نا آج کل بارشوں میں تو کیچڑ دیکھتے لوگ کوئی ادھر سے گزرتا ہے کوئی ادھر سے گزرتا ہے نہیں اور کوئی اور راستہ نہ ہو اگر ہر کوئی اپنے شلوار کے پاؤں سے اوپر کرتا ہے پاؤں ایسے احتیاط سے رکھتا ہے کہ پاؤں جب اٹھتا ہے نا تو چھینٹا اوپر اٹھتا ہے تو پاؤں جما کے رکھتا ہے کہ چھینٹا اوپر میرے کپڑوں کو گندا نہ کر دے. اتنی احتیاط سے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں سامنے جھوٹ کا گند پڑا ہے آرام سے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں سامنے غیبت کی گندگی پڑی ہوئی آرام سے صرف گزرتے نہیں بیٹھ ہی جاتے ہیں. سامنے شراب کی گندگی ہے زنا کی گندگی ہے جھوٹ کی گندگی ہے رشوت کی گندگی ہے ظلم کی گندگی ہے غفلت کی گندگی ہے ذرا بھی تو نہیں ادھر سے گزریں یا ادھر سے گزریں یار دامن بچاؤ کہیں چھینٹا نہ پڑ جائے. یہ چھینٹا تو دل پہ جا کے پڑتا ہے جو ظالم ایسا چھپا ہوا ہے کہ اس کی گندگی پر نظر نہیں جاتی موت پر نظر سنتی ہے. حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام انتظام تبہ لوگ سوئے ہوئے ہیں موت آئے گی تو آنکھ کھلے گی. اس وقت اگر اپنے آپ کی گندگیوں کو دیکھا تو پھر پچھتانے کا وقت بھی گیا اور کرنے کا وقت بھی گیا اب تو پھنس گئے اب تو نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دیکھو جہاں قسم اٹھائی جائے وہاں گواہ نہیں پیش کیے جاتے جہاں گواہ ہوں وہاں قسم نہیں پیش کی جاتی. اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو پیش کیا قسم بھی اٹھائی گواہ بھی پیش کی. پہلے قسمیں اٹھائی ہیں وشم سے وبہا پھر گواہ پیش کیے ہیں کہ اگر سات قسموں پر بھی تمہیں اپنے رب کی بات کا اعتماد اعتبار نہیں ہے تو یہ گواہ ہے. کذبت ثمود بتقواها ایک قوم تم سے پہلے آئی تھی یہ گواہ ہیں انہوں نے مجھے جھٹلایا تھا انہوں نے میری نافرمانی کی تھی ان کے نبی نے ان کو بہت سمجھایا اونٹنی کا موجودہ طلب کیا میں نے اونٹنی نکال کے دی ان کا پتھر پھٹے اونٹنی نکلے بچہ دے میں نے پتھر پھاڑا اونٹنی نکالی بچہ دیا وہ پھر بھی بدماشی کے آئے اور ان کو ان کے نبی نے کہا نہیں مانتے ہو تو اونٹنی کو کچھ نہ کہنا. انہوں نے کہا وڈایا نبی ویکھی جاتی فاقروها انہوں نے اس کو کاٹ دیا اونٹنی کو مار دیا. پھر اللہ نے کیا کیا دم دم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها کہ تیرے رب نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیا ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور انہوں نے اٹھا کے پھینک دیا اکھاڑ کے پھینک دیا اور اللہ بے پرواہ ہے اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. ولا يخاف عقباها یہ اتنی جامع صورت ہے چند آیات میں اللہ نے ساری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا ہے اور یہ اتنے فضائل والی سورت ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو اس سورت کی ایک دفعہ تلاوت کر لے تو اس کو کوئی آدمی ساری دنیا اور دنیا کا ساز و سامان اٹھا کے اللہ کے نام پر خرچ کر دے تو جتنا اس کو اجر ملے گا اتنا اجر ایک سورت کو ایک دفعہ پڑھنے والے ایک دفعہ پڑھنے پر اتنا اجر ملے گا. تو بھائیو یہ پیغام ربانی ہے کہ کامیاب کون ہے ناکام کون ہے. جو پاک ہوا وہ کامیاب ہے جو گندا ہو گیا وہ ناکام ہے. اس پاکی سے مراد ہے ایمان والی پاکی اور ناپاکی سے مراد ہے گناہوں والی ناپاکی. اب یہ پاک کیسے ہوگا اور ناپاکی سے کیسے بچے گا؟ یہ علم اس کے پاس کوئی نہیں تھا, تو اللہ نے اس کو زندگی گزارنے والا کا وہ طریقہ جس پر چل کر یہ پاک ہو سکتا ہے وہ عطا فرمایا, جس کا نام اسلام ہے, جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اپنے محبوب کے سینے پر آ کر اتارا. قرآن لکھا ہوا نہیں آیا, قرآن ہمارے نبی کے دل پر برسا, اس لیے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا. باقی تین کتابیں لکھی نہیں آئی, تبدیل ہو گئی, مول ہی مک گیا, اصل ہی ختم ہو گیا. قرآن ہمارے نبی کے دل پر اترا ہے, نبی کے دل میں آنے والی چیز کو کوئی نہیں مٹا سکتا, نہ اس کو کوئی اس میں تحریف کر سکتا ہے. وہ آپ کے دل پر آیا, دل سے زبان پر آیا, زبان سے کاغذ پر آیا, اس لیے یہ نہیں مٹ سکتا. کاغذ کو جلا دیا, 70 سال روس میں کاغذ کا ٹکڑا تھا, ریاستوں میں اسلامی ریاستوں میں داخل نہیں ہونے دیا, اس کے باوجود وہاں قرآن ختم نہیں ہو سکا. طے خانوں میں بیٹھ کر لوگ اپنی نسلوں کو حفظ کراتے رہے, زبانی حفظ کراتے رہے. اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے جس سے چل کے میں پاک ہو جاؤں گا, ناپاکی سے بچ جاؤں گا, اس کا نام ہے اسلام. اور اللہ نے اس کو مکمل کر کے دے دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا, میں نے اس کا نام اسلام رکھا ہے. الیوم پہلے ہے, اکمل تو بعد میں ہے. الیوم کا پہلے ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام آج پہلی دفعہ ہو رہا ہے, آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. الیوم یہ کام آج ہو رہا ہے, آج سے پہلے آج تک نہیں ہوا. یہ آیت اتری تھی جب آپ آخری حج میں خطبے کے بعد نماز کے بعد دعا میں مشغول تھے, جبل رحمت کے پاس جب آپ دعا مانگ رہے تھے اس وقت یہ آیت اتری تھی, الیوم اے میرے نبی یہ کام آج ہو رہا ہے. لکم, لکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے, تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا. الیوم آج ہو رہا ہے, اکملت لکم صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. وہ اتممت علیکم نعمتی اور تم سب پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے اس کا نام اسلام رکھا ہے. اس پر جو چلے گا وہ کامیاب, قیامت کے دن ہوگا تو نماز آئے گی, اللہم انی صلاح, یا اللہ میں نماز, تو اللہ کہے گا انہ کی اللہ ہے, تو بھلی چیز ہے, بھلائی پر ہے. تو روزہ ہے, اللہم انی صیام, یا اللہ میں روزہ ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انہ کا اللہ خیر, تم بھی بھلائی کرو. پھر زکات ہے, یا اللہ میں انی زکا, میں زکات ہوں, تو اللہ کہے گا انہ کی اللہ خیر, بھلی چیز ہے. پھر حج آئے گا, اللہم انی الحج, میں حج ہوں, اللہ کہے گا انہ کا اللہ خیر, تو بھی بھلائی پر ہے. ہم اللہ پہ آتے آتے آخر میں اسلام آئے گا, کہے گا اللہم انی الاسلام وانت السلام, یا اللہ میں اسلام ہوں اور تو سلام, اللہ کا نام سلام ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک بے شک بے شک تو اسلام ہے, میں سلام ہوں. الیوم بک آخذ و بک اعطی, آج تیری بنیاد سے کامیاب کروں گا اور تیری بنیاد سے ناکام کروں گا, آج تیری وجہ سے پکڑوں گا, تیری وجہ سے چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا, زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ. بھائیو ہماری وقت قسمت یہ ہے, نہ ہم نے سیکھا ہے, نہ سیکھنے کا شوق ہے, نہ سیکھا ہے, نہ یہ ہمارے بچوں کو گاڑی چلانے کا شوق ہے, گاڑی سیکھیں گاڑی سیکھیں, دین سیکھنے کا شوق نہیں کہ دین سیکھیں, جس پر چل کر میں انسان بنوں, جس پر چل کر میں اللہ کو راضی کرنے والا بنوں, جس پر چل کر میں اپنے آپ کو پاک کر لوں. تو شوق بھی کوئی نہیں, آتا بھی کوئی نہیں, اپنی جو سمجھ میں آیا ہے, جو دین میں آیا ہے, اس پہ زندگی گزر رہی ہے, یہ ناکامی کا راستہ ہے, یہ ہلاکت کا راستہ ہے. ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, یہ مکمل دین جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور سیدھا اپنے نبی کے دل پر اتارا ہے. انہو لتنزیل رب العالمین, یہ رب العالمین کا کلام ہے. نزل به الروح الامین, اسے فرشتہ روح امین لایا ہے. علی قلبک, اے میرے محبوب تیرے دل پر اتار کر لایا ہے. لتکون من المنذرین, تاکہ تم میرا پیغام لوگوں کو پہنچا سکے. جب یہ چیز مکمل ہے تو یہ ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے, ایک جگہ سے جا کر ختم ہوتا ہے. دین شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر. اس کی ابتدا عبادت ہے, اس کی انتہا اچھے اخلاق. بنی الاسلام والا سمسن, اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں. یہاں دنیا کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو گھر سے تشبیہ دی. اسلام کی بنیاد, دنیا بنا کے بنانا, بنانا گھر کا ہوتا ہے, اسلام کی بنیاد پانچ ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، پانچ چیزیں ہیں. بنیاد اگر کمزور ہو نا تو عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. مسجد ہو یا مندر ہو، ڈیرا ہو یا گھر ہو، اگر بنیاد کوئی نہیں تو کوئی چیز کچھ بھی کھڑا نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے دین کی بنیاد میں کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، یہ بنیاد ہے. کلمہ نہیں پھر تو بنیادی کوئی نہیں، اوپر کچھ بھی نہیں بن سکتا. کلمہ ہے، نماز کوئی نہیں، نماز ہے، روزہ کوئی نہیں، روزہ ہے، زکات کوئی نہیں، زکات ہے، حج کوئی نہیں. کوئی ایک چیز بھی بیچ میں سے نکل جائے گی تو ساری بنیاد کمزور پڑ جائے گی، اس پر بننے والی عمارت ڈاماڈول رہے گی، اس وقت بھی گر سکتی ہے. تو یہ پانچ بنیادوں کو مضبوط کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ اس پر وہ اپنے دین کی عمارت کو کھڑا کر سکے. یہ شروع ہوتا ہے عبادت سے اور جا کر مکمل ہوتا ہے. گھر بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پر جا کر مکمل ہوتا ہے. اسلام شروع ہوتا ہے عبادت، فاؤنڈیشن، اس کی چھت یہاں آ کے پڑی ہے. اس کی جو چھت ہے جس پر جا کر کہیں گے کہ اب اسلام کا گھر مکمل ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں. شروع عبادت، آخر اچھے اخلاق. اس پر ایک حدیث دلالت کر رہی ہے، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، میں تمہارے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو شروع ہوا عبادت سے اور جا کر ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر. جس مسلمان کے اخلاق اچھے ہیں وہ کامل ایمان والا ہے. اور اچھے اخلاق اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس کے ادنا درجے پر بھی اگر کوئی شخص پہنچ جائے گا تو وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان بن جائے گا. ہمارے نبی سے پوچھا گیا، ائی الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، من سلم المسلمون من لسانه ویده، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ اخلاق کا سب سے ادنا درجہ. مولوی شوکت صاحب کو میں ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاؤں، زبان سے ذمت نہ کروں، زبان سے ان کی برائی نہ کروں، ہاتھ سے ان کی جان مال کا نقصان نہ پہنچاؤں، تو یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ تو اس کے بعد شروع ہوگا. یہ ادنا درجہ اگر مجھے حاصل ہو جائے کہ میں کسی مسلمان کی برائی نہ کروں، غیبت نہ کروں، گالیاں نہ نکالوں، برا نہ چاہوں اور ہاتھ سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤں، تو میرا نبی فرماتا ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. اور اگر میرے اخلاق اچھے ہو جائیں تو پھر میں کہاں چلے جاؤں؟ یہ تو ادنا درجہ ہے. اس ادنا درجے پر ہم اعلیٰ درجے کے مسلمان بنتے ہیں. اگر اعلیٰ درجہ مل جائے، اخلاق ہی اچھے ہیں، میں کسی کی برائی کرے نہ غیبت کرے، یہ صفر درجہ ہے. سب سے اس کے اوپر خدمت کرنا، جان مال کے ساتھ خدمت کرنا، راحت میں اوروں کو آگے کرنا، مشقت میں پیچھے ہٹنا، لوگوں کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا. اگر یہاں تک کوئی پہنچ جائے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، قاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، باقی سب کچھ ہوتا ہے. کہ اچھے اخلاق والا نبی نہیں بن سکتا، قاد الحلیم، چونکہ نبوت کو اللہ کی عطا ہے، وہ کوئی ولایت نہیں کہ ایک آدمی کوشش سے ولی بن جائے، وہ نبوت اللہ کی عطا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، قاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق کہا جاتا ہے. کہ اگر اللہ پاک نے نبیوں کو شان بخشی ہے کہ اس کے اوپر کوئی شان نہیں، تو اس کے نیچے اگر دیکھو گے تو اخلاق والے وہاں کھڑے پڑے، نبیوں کے نیچے اخلاق والے کھڑے پڑے. یہ ایسا عالی شان عمل ہے جس سے ہمارا معاشرہ محروم ہے. تو جو اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق اللہ کے نبی نے فرمایا 360 قسمیں ہیں، 360 قسمیں. اور کسی شخص کو 360 میں سے ایک بھی مل گئے، ایک، تو جنتی ہو جائے گا. تو سامنے ابو بکر بیٹھے ہوئے، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ میرے اندر کوئی ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، تیرے اندر ساری ہیں، سارے 360 کے 360 تیرے اندر. تو اچھے اخلاق کی 360 قسمیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہمارے نبی نے فرمایا ہے، حیا، رأسهن الحیا، سب سے اعلیٰ درجہ جو اخلاق میں ہے وہ حیا ہے. حیا، اور حیا ہو نہیں سکتا جب تک نکاح نہ ہو. حیا مکمل ہوتا ہے نکاح کے ساتھ، نکاح سے بغیر حیا مکمل نہیں ہوتا. حیا کی تکمیل ہوتی ہے نکاح سے، مکمل ہوتا ہے اخلاق سے، اخلاق مکمل ہوتے ہیں حیا سے، اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح سے. رأسهن الحیا، سب سے اعلیٰ درجے کی صفت عالی اخلاق میں وہ حیا ہے. وہ حیا کو مکمل کیا گیا اللہ کے نبی نے نکاح کے ساتھ. جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے غیرت، بے حیا ہے. وہ ماں بیٹے کی تمیز مٹ جاتی ہے، بہن بھائی کی تمیز مٹ جاتی ہے. پچھلے دنوں جرمنی میں ایک خبر تھی کہ جرمنی میں بہن بھائی ہیں، چار بچے پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں لوگ ہمیں تنگ کیوں کرتے ہیں, ہماری آزادی میں لوگ دخل کیوں دے رہے ہیں, لوگ ہماری آزادی میں دخل کیوں دے رہے ہیں, ہماری مرضی ہم کہتے ہیں. یہ نکاح کو چھوڑنے کی سزا ہے جو معاشرہ اٹھا رہا. پشپا کے احمد مرحوم تھے ڈرامہ لکھنے والا, میں اس سے ملا تو ان سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی. دل میں مجھ سے کہنے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں جا کر, کہ میں پارک میں تھا, ایڈمبرا ایک شہر ہے, میں اور میری بیوی دونوں بیٹھے, جب جماعت آئی انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی, اذان کے بعد نماز کے بعد 15-16 لڑکے ان کی طرف آگے بڑھے, تب میں نے بیوی سے کہا چلو سنو یہ کیا کیا, تو ہم دونوں بھی چلے گئے. تو ایک لڑکی نے نماز پڑھانے والے ترکی صاحب کو انگلش کہتے ہیں, کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے, ہم نے عبادت کی, کہا آج تو اتوار نہیں ہے, تو اتوار کو کرتے ہیں, کہا آج تو اتوار نہیں ہے. اس نوجوان نے کہا دن میں 5 دفعہ کرتا, کہ 5 دفعہ تو بہت زیادہ ہے, پھر باقی کام کیسے کرتے ہیں. اس پر ان کے آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے, سوال جواب ہو رہے ہیں. جب بات ختم ہوئی تو اس لڑکی نے ہاتھ بڑھایا, کہ خدا حافظ, کہا میں آپ کو ہاتھ نہیں لگا رہا, تو کیوں کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے, صرف کسی کو لگ سکتا. تو لڑکی کھڑی تھی, وہ زمین پہ گر گئی, اس کی چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی, اور کہنے کہ وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس سے تم خامے ہو. پھر وہ کہنے کی کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے, اور وہ آنکھوں پوچھتی بھی وہاں سے چلی گئی. تو پشپات مرحوم کہنے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ تھیں تو وہ کام نہ ہوتا, تو یہ نوجوان اپنے عمل سے کر کے دکھا. تو اس معاشرے نے نکاح کو چھوڑا ہے تو ان کی زندگی عذاب بن گئی ہے, عذاب. 9 سال کی عمر میں لڑکی اپنے ساتھی کی تلاش میں نکلتی ہے, وہ 40 برس گزار جاتے ہیں, خامد نہیں ملتا. اور ایسے لڑکے اب بیوی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں, اپنی بیوی کو نہیں ملتی. یہ اس آزادی کا صلہ ہے جو انہوں نے کہا آزادی آزادی آزادی. نکاح کو انسانی زندگی کے مکمل ہونے میں دخل ہے بڑا زبردست, اس کے بغیر انسانی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر مجھے میری بیوی فوت ہو جائے اور میں نے تیرے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر دیا, یہ ان کے بعد کھولے. تو نکاح کی تکمیل سے حیا مکمل ہوتا ہے, حیا کی تکمیل سے اخلاق مکمل ہوتے ہیں, اخلاق کی تکمیل سے ایمان مکمل ہوتا ہے. ایک صاحب نے کہا اوریجن یکمل ایمانی, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اگر ایمان مکمل ہو جائے تو اپنے کا حسن خلقک یکمل ایمان, اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو بھائی وہ اسلام زندگی گزارنے کا وہ پاک طریقہ ہے جس پر چل کر لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں, کامیاب ہو جاتے ہیں. اسلام نے عورت کو عزت دی, آزادی, اصل آزادی تو اسلام نے دی, یہ تو کوئی آزادی نہیں ہے. ہمارا سفر تھا آسٹریلیا سے, آسٹریلیا سے سنگاپور کو 8 گھنٹے کی فلائٹ ہے, 8 گھنٹے, اور بڑا جہاز, وہ بڑا جہاز, تو وہ بیچاری جو وہاں ایئر ہوسٹس تھی وہ بھاگ 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 کے تھک کے چور ہو گئے, ان کے چہروں پہ تھکاوٹ نظر آ رہی تھی. تو مجھے خیال آ رہا تھا یہ آزادی ملی تھی, کہاں ایک خامل اور 4 بچوں کی خدمت, کہاں 400 مسافروں کی خدمت, اور ہر نظر ہوس ناک, ہر نظر ناپاک, یہ آزادی تھی. آزادی تو اسلام نے دی. کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے, اللہ نے تو شروع بیٹی سے کیا, یہاں بولے میں شاہ اناسا, جس کو چاہو بیٹی لوں, بیٹے سے ذکر نہیں کیا, ذکر بیٹی سے شروع کیا, یہاں بولے میں شاہ اناسا, جس کو چاہوں بیٹی لوں, یہاں بولے میں شاہ الذکور, جس کو چاہوں بیٹے لوں, بیٹی کا ذکر پہلے بیٹے کا بعد میں. اور جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے, پہلی بچی پیدا ہو اور وہ برا نہ منائے, خرچ کرے, خوش ہو جائے, تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے جس کے سب دوپہر ہوتے ہیں, وہ ماں اور بچی پر ایسے پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے تو بھی کمزور اور پیدا ہونے والی بھی کمزور, جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا. 10 بیٹوں کی شادی کرے جنت کا وعدہ ہے, ایک بیٹی شخص کی شادی کرے صرف جنت کا نہیں, نبی کے ساتھ کا وعدہ ہے. تو 10 بیٹے شادی کر لے جنت کا وعدہ نہیں ہے, لیکن آپ نے کہا اللہ نے اس کو 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کو رخصت کیا تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا, 2 انگلیوں کو یوں ملایا. تو ایک نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 ہو پھر وہ کیا کرے, تیسری ہو, اب ہونے کی شکل ہی کوئی نہ ہو, سمجھا 2 بھی شادی کرے وہ بھی ایسے ہی ہو. پھر نے کہا یار اس کو لو ہوئی ایک، پھر وہ کیا کرے؟ صاحب نے کہا ایک ہی شادی کر دو میرے ساتھ، کیسے ہو؟ جس کو اللہ نے بہنیں دی، بیٹی نہیں بہنیں دی، اس نے بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کی شادی کی، ان کی زندگی بھر ان کا خیال رکھا، اور ان کی خبر گیری میں ہی اس کی زندگی گزرے اور مر گیا، اس کو جنت واجب ہو. بیٹی کا روح، بہن کا روح، بیوی کا روح. تو آپ نے کہا یہ دنیا، الدنیا کلہا متاع، یہ ساری دنیا بڑا ہی سستا سودا ہے اور بڑی گری پڑی چیز ہے. خیر متاعها المرأة الصالحة، اور اس ساری دنیا میں سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے، سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لے اہل، سب سے بہترین مسلمانوں کی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے. ہمارے لوگ ہیں نا دیروں میں بڑے اچھے اخلاق والے، دیرے میں بڑے اخلاق والے، اور گھر میں انتہائی بدتمیز، انتہائی بدتمیز. اتنے بدتمیز کہ ان کو اس وقت انسان کہتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ انسان کہوں کہ درندہ کہوں. دیرے میں بیٹھے ہوں گے بڑے اخلاق، کھانے پینے، مہمان نواز، گھر میں چلے ہیں کہ بیوی سے اس قدر بدتمیز کہ انسانیت کی چادر سے بھی باہر نکل جائے. سیکھا نہیں، دین سے چلنا سیکھا نہیں. ہمارے نبی گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، خود جھاڑو دے رہے ہیں، اللہ اکبر. یہاں بٹن ٹوٹا ہو تو تیری ماں میں تیری بہن میں سے میرا بٹن ہی نہیں لایا، صرف بٹن کے نہ لگنے پر سونا ہے ان کاموں سے گالیاں دے رہے، بٹن نہیں ملایا میرا. انسانیت کہاں چل گیا؟ بہترین مسلمان جو بیوی سے کر سلوک کر. گھر میں جھاڑو دے دو جہان کی سرداری، اور گھر میں جھاڑو دے رہے، اپنے کپڑے خود دھو رہے، کہیں سے پھٹ گیا تو خود پی رہے، اپنا جوتا بھی خود ٹھیک کر رہے. اور بتاؤ آٹا گوند کے دے رہے، آٹا گوند مطلب خالص عورتوں میں کام ہے نا، چلو بھائی کوکر بھی دے دو، کپڑے بھی دھو لو، آٹا گوند کے دے رہے ہیں کہ آٹا میں گوندوں گا، روٹی تو پکاؤ. سبحان اللہ. سارا دین ہی مٹا پڑا ہے، کیا کریں؟ معاشرت کا دین کبھی کو پتہ ہی پڑے گا. پھر وہ عورت ماں کے روپ میں ہو، باپ نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں گئے تو جہاد کی ترغیب سنی، تو واپس آئے ہتھیار اٹھائے، ماں سے کہا میں جہاد سے جا رہا ہوں. کب میں اکیلی کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں؟ خبر مجھے نہیں پتا میں جا رہا ہوں. کب میں تمہیں دودھ پلایا، اس کا بھی تمہیں خیال نہیں، میں بوڑھی ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں؟ کب میں جاؤں گا اللہ کے سامنے مسجد میں ترغیب سنی. تو نے اپنے دودھ کا واسطہ دیا، میں تجھے اپنے دودھ جو تجھے پلایا ہے اس کا واسطہ دے دیا، نہیں میں نے جانا ہے جہاد. انہوں نے جا کر اللہ کے نبی کو نے شکایت لگائی کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا تو پھر بھی نہیں رکا ہے، جا رہا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. ابو ہریرہ آئے مسجد میں ہتھیار سجا گیا، تو آپ نے دیکھ کے منہ پھیر لیا، چلے آؤ مجھے تمہاری جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا تو پھر بھی نہ پسی جا، چلے آؤ مجھے تمہارا جہاد نہ چاہیے، یہ ماں ہے. تو اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، فراست میں حق رکھا، پہلے عورت کا حق بتایا پھر مرد کا حق بتایا، میاں بیوی نے پہلے بیوی کا حق بتایا پھر خامن کا حق بتایا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے جیسے کہ تمہارا حق، پہلے بیوی کا حق بتایا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو عورتوں کو جتنا دینا ہے اتنا ایک مرد کو دیا جائے. عورت کا حق پہلے بتایا، مرد کا بعد میں بتایا. اصل عزت تو اسلام میں بھی ہے. ماں کے روپ میں مقام، بیوی کے روپ میں مقام، بیٹی کے روپ میں مقام، بہن کے روپ میں مقام. غیر محرم ہو تو نظر اٹھا کے دیکھنا حرام ہے، کہ نظر نہیں اٹھا سکتے کسی کی عزت کی طرف. اتنا اس کو تقدس دیا ہے، اتنی اس کو عزت دی ہے، نظر نہیں اٹھا کے دیکھ سکتے. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ایمان والوں سے کہہ دو نظریں چھکا کے رکھا کریں، اس سے یہ زنا سے بچ سکیں گے. اگر نظریں بے باک ہو گئے تو سارے معاشرے میں ناپاکی پھیل جائے گی. تو اوروں کی عزت ہے تو ہمیں کہا نظریں چھکاؤ، نظریں پست کرو. کل للمؤمنات یغضبن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. عورتوں کو الگ حکم دیا ہے نظریں چھکاؤ. معاشرے کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے نکاح ہو اور پردہ ہو. بے پردگی ہوگی معاشرے میں آوازگی پھیل جائے گی. پردہ ہو نکاح ہو تو اس معاشرے میں پاکیزگی رہے. اخلاق اچھے ہوں گے تو گھر آباد ہوگا. کوئی بھی گھر جائیداد اتنی زمین نہ لا دے کہاں کی نکاح دینا ہے، کوٹھی نہ لا دے کہاں کی نکاح دینا ہے، مل ساڑے نہ لا دے پھر اسے نکاح دینا ہے. ایسا ہوتا رہتا ہے. اگر فریقین مان جائیں تو شرم کوئی ناجائز نہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے گھر آباد نہیں ہوتے. گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، گھروں کی آبادی درگزر کرنے سے ہوتی ہے، گھروں کی آبادی محبت سے ہوتی ہے. بول ہی زہریلا ہو تو لوگ جائیداد کو کوئی چاٹتا ہے. درگزر کرنے ہی نہ ہو، ایسا اپنی طبیعت سے قابو ہی نہ ہو تو انسانیت کو پرماتم کرتے ہیں. جسے طبیعت پہ قابو ہو، جو اوروں کی بھی رائے کا احترام کر سکے، اپنی خواہش کو دبا سکے، اوروں کو غصہ پی سکے، سہ سکے، یہ وہ اصول ہیں جس پر گھر آباد ہوتا. پھر غریب کا گھر بھی آباد ہوتا، مالدار کا گھر بھی آباد ہوتا. اگر یہ ان اصولوں پہ عمل نہیں ہوگا تو غریبوں کے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں، مالداروں کے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں. اس میں سلوک کے ساتھ بھائیوں پر آباد ہوتے ہیں. اور یہ ایسا عمل ہے جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے جاؤں گا. اللہ کی راہ میں شہید ہونے پر ایسے نہیں کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے جاؤں گا. حالانکہ ہے شہادت پر بھی جنت الفردوس، لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے. ادھر گارنٹر ہے، میری ضمانت ہے تم اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے جاؤں گا. جب دو گھر آپس میں ملتے ہیں، بچہ کسی گھر میں پروان چڑھے، بچی کسی گھر میں پروان چڑھی ہے، دونوں کی عادات مختلف ہیں، پھر کوئی جلدی غصے والا، کوئی دیر سے غصے والا، کسی کا غصہ جلدی چلا جاتا ہے، کسی کا دیر سے جاتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا لوگ چار مزاج کے، جلدی غصہ آتا ہے جلدی چلا جاتا ہے، یہ تو برابر ہو رہے. دیر سے غصہ آتا ہے دیر سے جاتا ہے، یہ بھی برابر ہو گئے. ایک برائی ہے ایک اچھائی ہے تو بیلنس ہو گیا. جلدی غصہ آنا برائی ہے، جلدی چلے جانا اچھائی ہے تو بیلنس ہو گیا. دیر سے غصہ آنا اچھائی ہے، دیر سے جانا برائی ہے، بیلنس ہو گیا. سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے. یہ اللہ کے نبی نے چار طرح کے لوگ بتائے. اب یہ مزاج کے لوگوں کے ہوں گے تو اپنے آپ کو روکنا، اپنے 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 زبان سے پاؤں رکھنا، لگام ہاتھ میں رکھنا. جیسے بریک پر ہر وقت ڈرائیور سارے راستے گاڑی چلاتا ہے، بریک کے قریب اس کا پاؤں ہوتا ہے کہ ذرا ضرورت فوراً لے جائے، وہ فیل ہو جائے تو ہینڈ بریک ہو، وہ بھی ہاتھ کے قریب ہوتی ہے کہ یہ ہاتھ لگے کہ یہ نہ ہاتھ سے چلی جائے. اس کے بغیر گاڑی پر کوئی چلنے کا رسک نہیں لیتا. بریک دیکھو تو بھائی اپنی بریک بھی تو ٹھیک کریں. ہمیں اپنے ساتھی کا غصہ برداشت کرنا ہے، ہمیں اوروں کی کمیاں دیکھ کر چپ رہنا ہے، سہنا ہے. اس پر جو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا وہ بہترین زندگی ہوگی. فَلَنَسْتَيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اعلیٰ پیمانے پر دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. کسی گھر کی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین اصول بتائے ہیں، ان تعفو وتصفحو وتغفرو فإن اللہ غفور رحیم. یہ آیات اتری ہی میاں بیوی کے جھگڑے پر ہیں. دو میاں بھی آپس لڑ پائے، دونوں صحابی ہیں تو حامد نے بیوی کی پٹائی کرنے کا رہتا ہے. مسجد میں بیٹھے تھے تو ان کو غصہ چڑھا ہوا تھا، تو ان کا میں جاتی بیوی کی پٹائی کر دوں. تو اللہ نے ان کے مسجد سے اٹھنے سے پہلے پہلے یہ آیات اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. یہ آیات میاں بیوی کے جھگڑے پر آئی. یہ اتنی اہم چیز ہے اس کو سلجھانا کہ اللہ نے اس کو یا الذین آمنوا کے ٹائٹل کے نیچے ذکر کیا ہے. قرآن میں ٹوٹل 99 دفعہ ایک کم 90 دفعہ یا الذین آمنوا آیا ہے, اور ہر یا الذین آمنوا کے بعد بہت بڑی چیز کا ذکر آیا ہے. تو میاں بیوی کا جھگڑا ایسی چیز ہے جس کو مٹانے کے لیے یا الذین آمنوا کی آیت کو اتارا گیا. روزانہ شیطان کچہری لگاتا ہے, کچہری لگاتا ہے, ہاں بھائی آج کیا کیا. جیسے ذمہ دار پوچھتا ہے نو تو, ہاں بھائی آج کی ہوا, سپرے کتنا ہوا, گوڈی کتنی ہوئی ہے, حل کتنے بھائی, یہ پانی کتنا لگا ہے. تو روزانہ شیطان کچہری لگاتا, ہاں بھائی آج کون کیا کر کے آیا ہے. ایک کھڑا ہوتا ہے, جی میں نے فلاں سے چوری کروائی, تو ٹھنڈا سا کہتا ہے ٹھیک ہے. دوسرا کہتا ہے جی میں نے قتل کروایا, تیسرا کہتا ہے میں نے زنا کروایا, تو میں نے جوئے پہ لگایا, میں نے نماز چھڑوا دی, میں نے روزہ چھڑوا دیا. ایک لنگڑا شیطان چھوڑتا ہے, بھیڑ تو ماڑ تو گیا لنگڑا. وہ کہتا ہے کہ میں میاں بیوی میں لڑا ہے, میں شاباش شاباش تو کام کر کے آئے. کہتا میں نے میاں بیوی کو لڑا ہے, شاباش تو کام کر کے آئے. نہ چوری پہ شاباش, نہ ڈاکے پہ شاباش, نہ زنا پہ شاباش, نہ نماز پہ چھوڑنے پہ شاباش, نہ جوئے پہ شاباش, کسی سب گناہ پہ شاباش نہیں. ان کا میں نے میاں بیوی کو لڑا کر شاباش تو کم کر کے. تو گھر کی آبادی میں بڑا دخل مرد کا ہوتا ہے. عورت سادی چیز ہے, ایک گول پہ گھر چھوڑ کے تمہارے سامنے پیش ہو جاتی ہے, ایک گول پر. گھر کا دار و مدار مرد ہے, اس کے اخلاق بگڑے ہوئے, برداشت نہیں ہے, درگزر نہیں ہے, تو زندگی خراب. پر یہ نہیں کہ یہاں کی زندگی خراب, آگے بھی پکڑا ہے, اللہ کے دربار میں پکڑا ہے, زبان دیکھ رہا ہے اللہ کیسے چل رہے ہیں. تو اللہ نے کہا ایمان والو, ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. یہ اتنا بڑا خوبصورت لفظ ہے, عدوا لکم کا, عدوا کون کا, عدوا لکم, عدو عدو لکم آپس میں جدا کیا ہے. اگر اس میں عدو وکم پھر آیت بڑی سخت ہو جاتی ہے. عدو لکم, عدو لکم کا مطلب ہے ابھی تم میاں بیوی میں آپس میں کبھی کبھی ٹھاٹ لیا ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا. عدو لکم نام نے معاملے کو تھوڑا نیچے نیچے کر دیا, ہلکا کر دیا. کیا ایمان والو, تم میاں بیوی بچوں میں آپس میں کھٹ پٹ ہوتی رہے گی, فاحذرہم. پھر کیا کرو, چھوٹا چالو لکر چالو ہے, لکر ہوئے تو سو بندہ تیرے پھر ایک مارے. یہ ہمارے محاورہ گھروں میں محاورہ ہے, لکر ہوئے ہاتھ سیکھتے سو بندہ تیرے پھر ایک مارے, کبھی تیرے بھی پھر ایک مارے جائے. فاحذرہم, بچاؤ کرو, بچاؤ, فاحذر بچاؤ کرو. جب ایسی صورتحال پیش ہو جائے, بیوی کی طرف سے ہے تو خامن بچاؤ کرے, خامن کی طرف سے بیوی بچاؤ کرے, اولاد کی طرف سے ماں باپ بچاؤ کرے, ماں باپ کی طرف سے اولاد بچاؤ. بچاؤ کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ کرے جس سے بات بڑھ جائے, ایسا معاملہ ہو. اس کو دبانے کی کوشش کریں, یہ مطلب ہے. بارو نہیں, دباؤ دباؤ دباؤ. اس کا طریقہ کیا ہے, آگے خود خود فاحذروا ہو, بچاؤ کی تدبیر کرو. کیسے, انصاف ہو, وتقوا ہو, وتوبہ. یہ ہے طریقہ. تعفو کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپانا, چھپانا, اس بات کو مٹاؤ, چھپاؤ, بڑھاؤ نہیں. اے آکسیجن دی آئی سنیں, اے آکسیجن تیری ماں نے یاد کر, تیرے پیو نے یاد, تیری بہن نے آکسیجن دی آئی, پیلی لگا رہی ہیں, لگا رہی ہیں, لگا رہی ہیں. جس نے پورا بامبڑ بڑے کے اندر پھر بہ کے تک پڑ جائے تو باندھنا بنا. میں نے لڑائیاں کرا کے کچھ بیٹھی ہوتی, انصاف ہو, مٹاؤ, وقت ہو. دوسرا درجہ ایک تو بات کو بڑھنے میں, دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل صاف ہو, تو دل میں آنے میں. دل میں آنا تب بند ہوگا جب ایک تذکرہ بند ہوگا, جب زبان بند ہو جائے گی تو دل میں آنا بند ہو جائے گا. ویسا وفرور, اگر کبھی ایسی کوئی ہو جائے تو مغفرت کا مطلب ہے معافی, جس میں ہدیہ بھی ہو. معافی تلاشی ساتھ کھانا پینا, ہدیہ ہدایا, یہ کرو گے فإن اللہ غفور رحیم, تمہارا رب بھی مہربان ہے, یہاں بھی معاف کرے گا وہاں بھی معاف کرے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب تم میں کوئی آدمی گھر واپس آئے تو ضرور گھر والوں کے لیے ہدیہ لے کر آئے, سفر سفر دیکھتے ہیں نا, روز آدمی دفتر جاتا ہے آتا ہے, جب وہ آدمی سفر سے چلا جاتا ہے, سفر سے جب واپس آئے تو اپنے بچوں کے لیے بیوی کے لیے ضرور کوئی تحفہ لے کر آئے, اور نہیں تو کوئی پتھر ہی تھیلے میں ڈال کے لے آئے, خالی ہاتھ نہ آئے. یہ گھر کی زندگی ہے. پوری پوری صورت اللہ نے گھر کی زندگی میں صورت طلاق ساری میاں بیوی کے تعلقات سے آیا ہے, شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو سنبھالنا کہتے ہیں, کیونکہ نیا ساتھ ہوتا ہے نا, اب ماں باپ کے ذمہ سنبھالنا کہتے ہیں, ماں باپ کو چھپاتے ہیں, سسرال والے اچھالتے ہیں, ماں باپ تو جنا ہے نا, جنا ہے ان کی مجبوری ہے, وہ تو اپنے بچوں پر اپنی بچی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, سسرال میں جنا نہیں ہے, زیادہ وہ ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں, کی کر رہی ہے, کی آگے پہ کام کیوں کی طرف وہ ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں, حالانکہ آتے ہی ان کو سنبھالنا ان کی ضروریت ہوتا ہے, کہ ایک بچی ماں چھوڑ کے آ رہی ہے, باپ چھوڑ کے آ رہی ہے, بہنیں چھوڑ کے آ رہی ہے, بھائی چھوڑ کے آ رہی ہے, گھر کی ترتیب چھوڑ کے آ رہی ہے, ایک بول پہ آ رہا ہے, تو پہلے سسرال کے ذمہ ہوتا ہے اس کا دل لینا, پھر ساری زندگی گزر جاتی ہے, کون پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. تو بھائیو یہ بڑی پاکیزہ زندگی ہے جو ختم ہو چکی ہے, اس کا پتہ ہی صحیح نہیں, بس نماز پڑھنا اسی کو سمجھا جاتا ہے, بڑا نیک بندہ نمازی ہے, اخلاق کہتے ہیں, بول کہتا ہے, درگزر کہتا ہے, معاف کرنا کہتا ہے, چھوٹے بڑے کی تعظیم کہتے ہیں, یہ چیزیں جس سے گھر کی آواز میں روکی روکی سر پر بھی لوگ گزارا کر جاتے ہیں, لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو گھر جہنم بن جاتا ہے, زندگی عذاب بن جاتی ہے. تو اب یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ میری زبان پر قابو ہو, مجھے اپنی زبان پر قابو ہو, مجھے اپنے ہاتھ سے قابو ہو, نہیں سیکھے گا تو آزاد ہو جائے گی, سر نہ ماں کو چھوڑے گا, نہ باپ کو, نہ بیوی کو, نہ بھائی کو, نہ اولاد کو, اولاد کی بھی اکرام کی ضرورت ہوتی ہے. کو دین سکھائے کہ ذمہ ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص آ گیا, کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے, مجھے بہت تنگ کرتا ہے, حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے, وہ کہنے کا جی میری ایک بات تو سنو, کہا کیا, کہا میرے ماں باپ کا حق شریعت میں ہے میرے اوپر, کوئی میرا بھی حق ہے میرے ماں باپ پر, کوئی میرا بھی حق ہے, حضرت عمر نے کہا ہے, کہا وہ تو ذرا بتائے, کہا پہلا حق یہ ہے کہ ماں اچھی دے, اچھی ماں دے, دوسرا حق یہ ہے کہ نام اچھا رکھے جب پیدا ہوگا, تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن سکھائے, علم سکھائے, کہنے کا پھر میری سن لو, پہلے حق یہ ہے کہ اس نے مجھے حبشی عورت میری ماں بنائی, اس نے حبشی عورت سے شادی کی, میں حبشی ماں کی اولاد ہوں, مجھے ماں اچھی نہیں, دوسرا حق کا حال یہ کہ اس نے میرا نام رکھا ہے جولان, جولان عربی میں کہتے ہیں گندگی کا کیڑا, تیسرا حق قرآن کا ہے کہ اس نے مجھے آج تک قرآن کی شکل نہیں دکھائی, تو مر نے وہی کوڑا اٹھا کے اس کو مارا کہ بدبخت پہلا میرم تو تو ہے, تو نے اولاد کو دین سکھانا تھا, کیوں نہیں سکھایا, ماں اچھی دینا, دین سکھانا, نام اچھا رکھنا, اور ان کی نفسیات کو پڑھنا, ان کو لے کے چلنا ہے, تو تھوڑی ماں باپ کو سلیقہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کو چلانا چل سکتے, تو ہم نے تو ہاسٹلوں میں زندگی گزاری, چھوٹے چھوٹے سے ہاسٹلوں میں چلے گئے, گیارہ سال کی عمر میں میں اپنے گھر سے نکلا ہوں, اس کے بعد مجھے گھر رہنا نصیب نہیں ہوا, یہ پوری ایک زندگی ہے بھائی, ہو جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, نہیں سیکھیں گے تو ہماری نسلیں ہمارے اپنا سب کچھ ضائع ہو جائے گا, اس چیز کا نام بلندی نہیں ہے کہ اولاد کے لیے آدمی جائیداد چھوڑ کے مر رہا ہو, کل کو ضائع کر دے تو پھر ان کے اخلاق اچھا ہو, کردار اچھا ہو, بول اچھا ہو, تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ گھر کی زندگی کی باتیں ہیں وہ مختصر میں نے آپ کو اس میں سے چند بتائی ہیں, پھر ہمارے نبی نے خود شادی کی ہے, اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے, ہمارے لیے طریقہ چھوڑا ہے, راستہ چھوڑا ہے, ایسا نہیں کہ ہمیں انداز کر کے چھوڑا ہو اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی گیارہ شادیوں کی دو نکاح کیے, گیارہ اور دو تیرہ, دو نکاح گیارہ شادیاں, گیارہ کی رخصتی ہوئی ہے, دو نکاح ہوئے ہیں اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی. ہم طلاق ہم نے طلاق لے کے بھی دکھایا ہے, نکاح کر کے بھی دکھایا ہے, گھر کو آباد کر کے بھی دکھایا ہے. گھر کے لیے سودا سل مال حاضر رسول ہی یہی تو کافروں نے تانا دیا, تو کیسا رسول ہے جا کے بازار میں تو گھر کا سودا خود اٹھا کے آ رہا ہوتا ہے. تو رسول ہوتا تو تیرے آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور ہوتے کو لچکش ہوتی تو بالکل عام آدمیوں کی طرح زندگی گزارتا, تو کیسا رسول. تو آپ نے خود گھر آباد کر کے دکھائے ہیں, خود اپنے گیارہ شادیاں کی ہیں, دو آپ کی زندگی میں انتقال ہو گئی, آپ فوت ہوئے ہیں تو نو بیویاں آپ کی سلامت تھیں. آپ نے ان کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے یہ ایک ایک چیز کتابوں میں موجود ہے. آپ کی چار بیٹیاں تھیں, آپ نے چاروں کو اپنے ہاتھ سے رخصت کیا ہے, اپنے ہاتھ سے ان کو ودا کیا ہے. اور تین بیٹیاں آپ کی زندگی میں آگے چلی گئیں, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال ہوا سب سے پہلے کہ آپ بدر کی جنگ میں تھے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے جس دن زید بن ہار تھا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ خوشخبری لائن ہے اس کی, زید بن ہار تھا اسامہ بن زید اور عثمان کو خدمت سے چھوڑا تھا, زید بن ہار تھا فقط یہ خوشخبری لے کر جب مدینے میں داخل ہوئے تو لوگ حضرت رقیہ کو دفن کر کے آ رہے تھے. آپ نے اپنی بیٹی کے نہ جنازے میں شرکت کی نہ شکل دیکھی, قبر پر آ کر آپ نے دعا فرمائی. دوسری حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا آپ کے سامنے ہوا, حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا آپ کے سامنے ہوا ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہی ہیں لیکن چھ ماہ کے بعد وہ بھی اللہ کے پاس اور اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی. باپ نے تین کا باقی تین بیٹیوں کا نکاح بڑی سادگی سے ہوا ہے لیکن حضرت فاطمہ کا نکاح آپ نے بڑے تکلف کے ساتھ کیا ہے. آپ نے سادہ نکاح بھی کیا ہے, درمیانہ بھی کیا ہے, تکلف والا بھی کیا ہے. شریعت میں ایک ماڈل نہیں ہے کہ جس کے اندر آدمی مشکل سے فٹ آئے, کئی ماڈل تیار کر دیے. یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے, یہ بھی سنت ہے. سادگی کے ساتھ کرنا بھی سنت ہے, درمیانے درجے کا تکلف بھی سنت ہے, بہت بڑا تکلف بھی سنت ہے. حرام کام نہ ہو, گانا بجانا نہ ہو, مجرا نہ ہو, ناچ نہ ہو, شراب نہ ہو, آتش بازی نہ ہو, بینڈ باجا نہ ہو, یہ ڈھول ڈھمکا نہ ہو, تو باقی کیا کوئی سارے پاکستان کو دعوت دے دے ولیمے پر تو گنجائش ملی. اللہ نے ہمیں خوشی کا طریقہ بھی سمجھایا ہے, غم کا طریقہ بھی سمجھایا ہے. غم کرو غریبان نہ چاپ کرو, بین نہ کرو, اونچی اونچی ہائے ہائے نہ کرو, آنکھوں سے رو چاہے سارا سال روتے رہو. یہ یعقوب علیہ السلام 40 سال روتے رہے اپنے بیٹے کو, رونا منع نہیں ہے, ہائے ہائے کرنا منع ہے کہ کہیں نہ شکری کا کوئی تیل سامنے نہ آ جائے, نہ شکری نہ اللہ کی کوئی بول نہ زبان پر آ جائے. خوشی کا اظہار منع نہیں ہے, خوشی میں اوور ہو جانا, ناچ ہو رہا ہے, گجرا ہو رہا ہے, شرابیں چل رہی ہیں, یہ کوئی خوشی کا اظہار نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے والی باتیں ہیں. وہ رحیم و کریم ہے, درگزر کرتا ہے. ورنہ بھائیو ہم خوشی میں بھی آفت سے باہر ہیں اور غم میں بھی آفت سے باہر ہیں. تو آپ نے سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ ہے, ان کا نکاح سب سے سادہ ہوا کہ نہ کوئی رخصتی ہوئی ہے نہ کوئی بارات ہوئی ہے, بلکہ حضرت عائشہ کی ڈولی کو خود اٹھا کر حضور کے گھر پہنچا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی بارات نہیں گئی, نکاح مکے میں ہو گیا تھا, مدینے میں رخ کی کیا ہوئی کہ ماں باپ نے خود جا کر اللہ کے نبی کے گھر پہنچا دیا. کتنا آسان کام ہو گیا. اب ایک غریب آدمی کہتا جی میں روٹی نہیں کھوا سکتا, میں چاہ بھی نہیں پیوا سکتا, تو اس پانی بھی نہیں پیوا سکتا, میرے گھر نلکا ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی سنت طریقہ موجود ہے کہ نکاح کے بعد اپنی بیٹی کو خود جا کے گھر چھوڑ کے آ جائے. کوئی کر کے تو اگلے مار جانے تانے دے دے کے گرو کڈی یہی گرو کڈی یہی ہے وہ ہوئے ہوئے جہالت میں کوئی بڑی ظالم ہے. تو سب سے محبوب بیوی جس کے سر پر جان سینے پر جان دی, ہمارے نبی کا سر مبارک حضرت عائشہ کے یہاں رکھا ہوا تھا جب آپ نے اللہ کے دربار میں حاضری دی ہے اور ان کے گھر میں آپ کی قبر بنی ہے, ان کے سینے پر آپ کا انتقال ہوا ہے اور سب سے زیادہ ان سے محبت ہے. خود آپ کو یاد رہا میں بیویوں میں انصاف کرتا ہوں پر عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے, اے اللہ اس سے میری پکڑ نہ کرتا. ماں کا تھی سحری و نحری, اللہ حضرت عائشہ نے فرمایا میرے نبی کا انتقال میرے سینے پر, میری چھوڑی اور گردہ سینے کے درمیان آپ کا سر مبارک تھا جب آپ نے اللہ کی آواز سے لبیک کہا ہے. ایسی محبوب جی اور ان کی رخصتی کیسے ہوئی ہے کہ خود ماں باپ نے جا کر گھر چھوڑ دیا, پہنچا کر چلو بے رخصتی ہو. ولیمہ کیسے ہوا ہے, آپ نے نہ کوئی پکایا ہے نہ کھلایا ہے, سات بن عبادہ نے دودھ بھیجا, اونٹنیوں کا دودھ نکال کے بھیجا. سات نے غلیمہ حضرت عائشہ کا کیا ہے کہ آنے والوں کو دودھ پلایا, دودھ اس میں برکت ایسی ہوئی کہ جتنے لوگ آئے پیتے گئے, کھاتے گئے, پیتے گئے. فقیر ترین آدمی ولیمہ بھی کر سکتا ہے اور اپنی بیٹی کو بھی رخصت کر سکتا ہے. پھر آپ نے درمیانے درجے کا ولیمہ بھی کیا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح پر آپ نے گوشت پکایا, چکندر پکائے, اور پکانے والی خود حضرت ام سلمہ تھی. پھر آپ نے تھوڑا سا اس سے بھی تھوڑا سا تکلف کیا ہے, اس سے زیادہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آپ کا یہ ولیمہ 3 دن چلا ہے, 3 دن. لیکن تھا بڑا آسان. آپ خیبر سے واپسی پر نکاح ہوا ہے اور ایک جگہ آپ نے خیمے لگائے اور وہاں آپ نے شباشی فرمائی اور اگلے دن ولیمے کا اعلان فرمایا. کبھی آپ نے اپنی روٹی میرے دسترخوان پہ لے کے آیا تو ہر آدمی اپنا کھانا حضور کے دسترخوان پہ لا رہا تھا. یہ ایک دن ولیمہ ہوا, اگلے دن پھر ہوا, اگلے دن پھر ہوا, یہ 3 دن ولیمہ چلا. یہ جو ولیمہ بنو 3 دن تک چلا, پورا مہینہ ولیمہ کر رہے اپنی روٹی لے کے آ جاؤ. پشاور ہماری جماعت یہ محلہ تھا غریبوں کا, تو اب ہم نے سوچے یہاں تو کوئی ہماری دعوت نہیں کرے گا, یہاں تو اپنی پکانی پڑے گی. لیکن وہاں اتنی ہمیں کھانے کھلائے گئے تو میں حیرانی ہو کیا ہوتا تھا کہ ہر آدمی اپنے گھر سے 1 پلیٹ سالن 2 روٹیاں لے کے آتا. تو ہمارے دسترخوان پر 20 قسم کے سالن, 100-200 روٹی آئی پڑی ہے, 20 قسم کے سالن آئے پڑے ہیں. دسترخوان پہ ولیمہ ہے تو یہ ولیمہ 3 دن چلتا رہا. پھر آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ پر شادی پر تکلف کیا, پر تکلف جب کے کرتا پر تکلف. سارے ماڈل موجود ہیں. اب ہمارے یہاں پتہ کیا ہے, کوئی ذرا سا تکلف کرے تو کہتے ہیں تو مولوی ہو کے تو اتنا سر سر کی طرح فضول, یہ ذہن بھی ہے. اور دوسری طرف کیا ہے, کوئی کنجری نہ ناچے, کوئی شراب نہ, کوئی شادی ہے تو مرگ ہو گئی. ان دونوں طرف غلط تصور بن گیا. شادیوں میں مجرانہ ہو, گھنگرو نہ چھنکے, اور ایسے فضول واحیات پروگرام میں ہو تو کہتے ہیں شادی کوئی نہیں ہوئی, یہ بھی غلط ہے. کوئی تکلف کر لے اور حدود شریعت میں لوگوں کو بلائے, خوشی کا اظہار کرے, بڑا اعتراف کی تن پیدنال صاحب مسجد بن سکتی ہے, یہ بھی غلط ہے. دونوں غلط ہے. اسے میں نے آپ کو 3-4 نمونے حضور کے بتا دیا. اگر ذہن کا یہ ولیمہ ایسا تھا کہ سارے مدینے نے روٹی کھائی, مدینے کی آبادی 3000 سے کم نہیں تھی, اور دعوت عام کی جو آئے کھائے سب نے کھایا, کیونکہ یہ نکاح عجیب و غریب تھا. ساری دنیا میں نکاح ہوتے ہیں زمین پر, حضرت زینب کا نکاح ہوا آسمان پر. ساری دنیا کے نکاح ابھی نکاح ہوگا زمین پر ہو رہا ہے, ایجاب و قبول ہوگا. لڑکی والوں کی طرف سے ایجاب ہے, لڑکے والوں کی طرف سے قبول ہے. پھر آپ لوگ سب گواہ ہیں, بس تو قانونی کاروائی ہوتی, 2 گواہ ہو, اب سب گواہ ہیں, وکیل ہیں. اگر ایجاب و قبول نہ ہو نکاح نہیں ہوتا, گواہ نہ ہو ایجاب قبول ہو جائے, گواہ نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. یہ میر خان بتا رہا تھا کہ ان کا کوئی نوکر تھا, اس کا نکاح ہونے لگا تو اس مولوی نے پوچھا بھائی فلانے نے جیت تیرے نکاح جی تھی تو قبول کی تھی, اسے کہتا ہے کہ سارے نے صلاح ہو گئے. فرمایا سارے نے صلاح نہ لی, تیری صلاح نہ کم بڑھنا. اور ہمارے دوست ہیں بھائی رفاقت, وہ کہہ رہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک نوجوان خاص گاؤں تھا, تو ایک کنڈکٹر تھا, بچپن میں کنڈکٹر کرتے کرتے بڑا ہوا, تو وہ ساری حیاتی آن دے ہو جان دے ہو یہ زبان پہ چڑھ گیا, بیک کرو آن دے ہو آگے جان دے ہو. تو اس کا نکاح ہوا تو اس کو مولوی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں فلان کی بیٹی تیرے نکاح میں جیسے انہیں قبول کی, تو کہنے لگا آن دے ہو. تو اس کا بھائی ساتھ کاٹا تو اس کو کون نہیں ماری, تو کہنے لگا جان دے ہو. پھر اس کو سمجھ یار میں قبول کیتا تھا ایک ہمیں, تو ابھی ہم یہ ایجاب و قبول کروائیں گے, آپ لوگ گواہ بنیں گے, تب یہ نکاح ہوگا, ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح کیا, نہ کوئی گواہ, نہ وکیل, نہ مہر, کچھ بھی نہیں. آسمان سے آئے تھے فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, جب زید کی طلاق کی عدت پوری ہو گئی تو ہم نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. آسمان سے سیدھی آئے گئے تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جو زینب کو جا کے خوشخبری سنائے؟ تو حضرت زینب کو خوشخبری سنائی گئی خاتون نے, تو آپ نے گلے کا ہار اتار کر ان کے گلے میں ڈال دیا. پھر اس ولیمے کے لیے حضرت زینب نے فرمایا کہ یہ ولیمہ میں خود کروں گا, مطلب یہ خرچہ میں کروں گا, ہمارے نبی کے پاس تو نہیں کرتا کہ یہ خرچہ میں کروں گا. تو اس کے لیے حضرت زینب نے اس کا خرچہ کیا اور اس کے لیے گوشت پکایا گیا اور سارے مدینے کو کھلایا گیا, اور خود ہمارے نبی اس کے میزبان بنے ہوئے تھے. تو آپ نے تکلف بھی کیا. تو تکلف منع نہیں ہے, جو چیزیں شریعت نے منع کی ہیں وہ نہ. ایک جگہ بھی نکاح ہو رہا تھا تو انہوں نے مجھے بلایا تھا. سر میری زندگی کا ایک دور تو ادھر بھی کالج کا بھی گزرا ہے, اسکول کا بھی گزرا ہے. تو اس وقت گانا کیا, میں اپنے کالج کا بہترین سنگر, اسکول کا بہترین سنگر. تو جب وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ بینڈ آیا, مجھے پتا تھا میں تو جاتا ہی نہیں دھوکے میں. وہ جب ایک دم بینڈ بجے تو میں نے کہا سوچنا ان سب کی بےزتی ہوگی تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بینڈ بجاتا رہا تھا باہر, وہ پھول برسا ہو میرا محبوب آیا ہے. اور جب آگے اندر تو شاہ مدینہ, شاہ مدینہ شروع ہو گئے. اور یہ ساری دھونے میری سنی ہوئی. تو جب وہ میں نے ایسی کچھ بات شروع کی تو دس منٹ نہیں گزرے تھے کہ وہ دولہے کا باپ میں نے مطلب جلدی کر دیر ہو رہی ہے. تو غصہ چڑھ گیا, گھنٹہ تیری پر اس کی بیٹھے رہے ہیں تو میں دس منٹ تو گل میں سے دیر کے لیے گل دوں گا. میں کوئی نکاح ہاں بن کے آئے تیرے کو, بھائی تم نے بلایا میں آیا ہوں, میری بات سنو, بات سنو ہوگی اس کے بعد والا. نہیں دیر ہو رہی ہے بھائی صاحب, میں تو کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں, آپ نے ہمیں ابھی اتنے کچھ سنا دیا ہے پھر بھی میں چپ بیٹھا ہوں. ارے نہیں سب ٹھیک ہے, اس میں کہا نہ جائے گئے. میں کہا بہار ہو پھول برساؤ میرا محبوب ہے, چپ کر کے بیٹھو, میری بات مکمل ہوگی پھر نکاح ہوگا. تو ایک غلط کرنا اور ایک اس کو صحیح کہنا, سمجھتے بھی نہیں سیکھا بھی نہیں تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ تو تکلف منع نہیں ہے, ہمارے نبی نے خود تکلف کیا ہے. جو چیزیں اللہ نے منع کر دی وہ منع ہے. پھر حضرت فاطمہ کا نکاح تو مثالی نکاح ہوا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا, آپ نے سکوت انکار. حضرت عمر نے نکاح کا پیغام خود آ کے پیش کیا انکار. تو یہ دونوں حضرات نے حضرت علی سے کہا تو بات کر تیرا قبول ہو جائے گا. کہنے لگے میں تو بالکل فقیر ہوں, ان کا تو گھر بھی جاتی نہیں تھا مدینے میں, تو مجھے کیسے دیں گے؟ کہنے تھی جا تیرے انکار میں ہوگا. تو یہ مسجد میں تشریف لائے پر آ کر بیٹھ گئے اور شرم کی وجہ سے بولا بھی نہ جائے. تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے چوک چوک. پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کی نکاح کی بات کرنے آئے ہو گئے؟ جی ہاں. تو آپ نے کہا مرحبا, اتنا کہا مرحبا. پھر چپ ہو گئے. تو حضرت علی نے دیکھا آگے کوئی بات نہیں تو اٹھ کے چپ کر کے باہر آ کے ساتھیوں سے ناراض ہونے لگے. دیکھا نا وہی ہوا جو جس کو مجھے ڈر تھا, انکار ہو گیا. تو استاد بن معاذ نے پوچھا کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ تو انہوں نے کہا تھا مرحبا, کا تو یہی تو اقرار ہے اور کیا ہے. تو یہ تو اقرار ہو گیا, مبارک ہو تجھے. تو پھر آپ نے اگلے دن حضرت علی کو بلایا, حضرت فاطمہ سے پوچھ لیا, پھر حضرت علی کو بلایا کہ تیرے پاس نکاح کے لیے کوئی ہے سامان؟ جی کچھ بھی نہیں, ایک گھوڑا ہے, زرہ ہے, تلوار ہے اور کچھ نہیں, ایک اونٹنی تھی. تو فرمایا کہ گھوڑا زرہ گھوڑا اور تلوار تو کام کی چیز ہے, زرہ بیچ دو اور اس سے جو پیسے ملے وہ لے آؤ میرے پاس. تو وہ زرا حتمی زرا حتمی زرا کہلاتی تھی، وہ بڑے مضبوط بنائی جاتی تھی، بنو عبد القیس سے قبیلہ تھا وہ زرا بنایا کرتا تھا، تو وہ زرا لے کر آ گئے بیچنے کو، حضرت عثمان نے فرمایا میں خریدا، تو انہوں نے 480 درہم میں وہ زرا خریدا۔ اور جب حضرت علی گھر پہنچے تو پیچھے جا کر ان کو زرا بھی واپس کر دے کر تجھے ہدیہ، زرا بھی ہے کہ پیسے لیا، تو وہ پیسے لے کر آئے حضور کے پاس کے لیے، یہ پیسے ملے آپ نے، تو آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا اور اس میں سے دو حصے پیسے، دو حصے، اگر 480 کو آپ تقریباً کوئی آپ 200 کے قریب آپ نے 200 درہم حضرت اسامہ کو لے کر جاؤ، اس کو خوشبو خریدا، تکلف ہو رہا ہے 200 درہم کی خوشبو کو تھوڑی چیز، اگر اس کو خوشبو خریدا، اور باقی حضرت ام ایمن کو بلایا، باقی پیسے ان کو دیے تاکہ فاطمہ کی شادی کا سامان تیار کر، اور پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ جو لوگ قریب ہیں ان کو جمع کر، تو حضرت علی گئے اور قریب قریب جتنے گھر تھے ان سب میں آپ آواز لگا کر سب کو مسجد میں جمع کروا، تو حضرت علی ایسے سامنے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھے، تو آپ ممبر پر آیا فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر سکتا، اور پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ پڑھا، اور خطبے کے بعد آپ نے فرمایا کہ علی میں نے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 درہم مہر یا 480 درہم کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا، تو علی نے فرمایا میں نے قبول کیا، اور وہیں سجدے میں گر گئے اور یہ دعا مانگی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی، یہ دعا مانگی، اونچے مانگی، تو جب یہ دعا ختم ہوئی تو ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں کہ نبی کی بیٹی میرے نکاح میں آئی، اور مجھے توفیق دے کہ میں اچھے عمل کروں اور میری اولاد کو بھی نیک فرما۔ اس پر آپ نے آمین فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے شہد کا شربت سب کو پلایا، اور چھوارے بھی اور شہد کا شربت یہ تواضع کی گئی۔ پھر اس کے بعد 6 ماہ گزرے یا 1 سال گزرا یا 7 ماہ گزرے، جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر سے 15 سال اور 5 مہینے اور حضرت علی کی عمر سے پورے 20 سال، کچھ کم کچھ زیادہ، لیکن حضرت فاطمہ کی عمر 15 سال اور 5 مہینے، تو رخصتی کے لیے حضرت عقیل نے کہا حضرت علی سے کیا رخصتی ہو جائے، تو یہ دونوں بھائی آئے حضرت ام ایمن کے پاس کہ ہم چاہتے ہیں رخصتی ہو جائے، ام ایمن آئی حضرت عائشہ کے پاس اور ام سلمہ کے پاس کہ رخصتی ہو جائے، تو اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے دونوں نے عرض کی کہ علی رخصتی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو بالکل ضرور تم فاطمہ کو پیار کرو، تمہیں پتہ ہے میری کیسی محبوب بیٹی ہے، تم اس کو پیار کرو، اس کو دلہن بناؤ اور اسے کہو کہ آگے لے جائیں، تو یہاں حضرت علی لینے کے لیے آئے، تو آنا بھی پہنچانا بھی سارے طریقے اللہ کے نبی کے زندگی سے ہمیں مل رہے ہیں، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لینے کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ نے جب نکاح ہو گیا اور حضرت علی نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر آپ نے دعا کی، دعا اللهم اسعد جدهما واجمع شملهما وبارك في ذريتهما، یہ آپ نے وہاں دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کے ملنے کو بابرکت بنا اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما، یہ وہاں دعا فرمائی۔ اس کے بعد پھر حضرت علی نے جب مطالبہ کیا کہ رخصتی ہو جائے تو پھر آپ نے ہم کو بلایا، وہ کچھ پیسے دیے کہ جاؤ بازار سے نا لے کر آؤ سویٹ ڈش کا سامان، سن لو بھائی سویٹ ڈش کا سامان، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور 5 درہم کا آپ نے گھی خریدا اور 1 درہم کا پنیر خریدا اور 4 درہم کے چھوارے خریدے، یہ درہم یہ پنیر چھوارے اور گھی اس سے سویٹ ڈش تیار ہوتی تھی جس کو کہتے تھے مولانا سعید خان صاحب کے دسترخوان پہ دو چار دفعہ کھانے کا موقع ملا. تو ہریسا میں گوشت بھی ڈلتا ہے, اس میں گوشت نہیں ڈلتا. اس کے لیے ایک اور نام ہے, وہ نام میگزین سے بھی نکل گیا ہے لیکن ملتا جلتا ہے, ہریسا سے ملتا جلتا نام ہے. تو آپ نے وہ تیار کروا کے رکھوا دیا, تیار کروایا اور رکھوا دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اونٹنی پر آئے اور اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا, کرائے پہ کمرہ لے لیا تھا ذرا نبی سے ہٹ کر. اس کو جا کر ازواج مطہرات نے تیار کیا, کمرہ تیار کیا, اس نے نرم مٹی بچھائی اور اس کو ایسے ٹوٹ کے اس کا فرش بنایا اور پھر اس نے کپڑے ٹانگنے کے لیے کھونٹی لگائی اور اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو دلہن کے لیے جیسے تیار کیا جاتا ہے ویسے تیار کیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آمد پر آپ تشریف لائے اور آپ نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا, پہلے ان کو اپنے سینے سے لگایا, پھر ان کے سر کو ماتھے کو چوما اور پھر حضرت فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں پکڑا کر فرمایا, علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو. اور پھر فرمایا کہ بیٹی میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے اس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ دیا ہے. پھر آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آئے حضرت علی نے حضرت فاطمہ کو پیچھے بٹھایا اونٹنی پر, خود آگے بیٹھے اور اونٹنی کھڑی ہوئی تو سلمان فارسی نے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا. جب تک وہ اونٹنی آگے تک چلی نہیں گئی آپ دروازے پر کھڑے ان کو جاتے دیکھتے رہے. اس طرح آپ کی حضرت فاطمہ سے رخصتی ہوئی, یہ بڑی پر تکلف رخصتی ہو رہی ہے لیکن اس میں کوئی بینڈ باجا نہیں, کوئی ڈھول ڈمچا نہیں, کوئی ناجائز کام نہیں, کوئی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل نہیں ہے. اگلے دن آپ نے فرمایا کہ ولیمہ کرو. ولیمہ ایسے میرے پاس تو کچھ نہیں, تو استاد میں ابھی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک بھیڑ ہے, بھیڑ ہے. تو وہ بھیڑ کاٹی گئی, چھوٹا گوشت پکایا گیا ہے, چھوٹا گوشت. تو اس کے لیے گوشت پکوایا گیا اور گوشت میں آپ نے چھوارے ڈلوائے, قورمہ پکوایا, پر تکلف بہترین سالا گوشت میں چھوارے ڈلوائے. نہیں ڈالتا ہمارے بادام میں ڈالتے ہیں چھوارے پر کشمش میں, تو جو اس زمانے کے لحاظ سے جتنا پر تکلف ہو سکتا تھا آپ نے کیا. پھر دسترخوان آپ نے کھانا خود دیکھ کے بیٹھ کے تک کیا, خود سر ڈال ڈال کے کھلائے. جو کی روٹی تھی تازہ, قورمہ تھا, سویٹ ڈش تھی اکل والی اور اس کے ساتھ انگور تھے اور اس کے ساتھ کشمش تھی اور اس کے ساتھ کھجور تھی. چھ چیزیں حضرت علی کے دسترخوان پر. حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے علی اور فاطمہ جیسا پرس اور قلب کلیمہ کبھی کھائے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سارے نمونے دکھائے, جن چیزوں سے روکا ہے ان کو چھوڑنا ہے, جن چیزوں میں غصت ہے اس کو کر سکتا ہے, ابتدائی درجے میں بھی کر سکتا ہے, اس سے الگ اس میں گنجائش ہے. لیکن بھائیو جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا چاہیے. خوشی کر رہے ہیں تو وہ خوشی کرو جو اللہ کے رسول کو پسند ہو, جو اسے پسند نہیں وہ تو نہیں کرنا چاہیے. وہ خوشی کیا خوشی ہے جس میں اللہ کے رسول کا طریقہ پوچھے. آل بن نے نکاح کا اعلان کرو, جیسا کہ اعلان ہو رہا ہے بھری مجلس میں ہو رہا ہے. آل بن نکاح, نکاح کا اعلان کرو, کہیں کوئی بدگمانی نہ پیدا ہو جائے. کھانا کھلاؤ, غریبوں کو بھی کھلاؤ, امیروں کو بھی کھلاؤ, سب کو کھلاؤ. حضرت اشرف بن قیس ایک صحابی ہے, انہوں نے حضرت ابوبکر کی بہن سے نکاح کیا تھا. حضور کے انتقال کے بعد انہوں نے بغاوت کی, پھر بغاوت میں یہ پکڑے گئے, پھر توبہ کی, تو انہوں نے دوبارہ وہ نا جو نکاح ہوا تھا نا اس کی درخواست کی کہ بھائی وہ بحال رکھا جائے اور وہ مجھے رخصت دے دی جائے. تو ابوبکر صدیق نے ہاں کر دی, تو وہاں سے اٹھے اور سیدھے چلے گئے اونٹ منڈی تھی, اور جتنے اونٹ کھڑے تھے سارے جا کے ان کے پاؤں کاٹ پاٹ سب کے. لوگوں نے کہا کہ یہ پھر کچھ دیوانہ ہو گیا ہے یا پھر اس کو کیا ہو گیا ہے, تو فرمایا کہ ہاں بھائی ذبح کرو اور گوشت جو لے جانا چاہتا لے جائے, اور مالکان سے کہو مجھ سے آ کر پیسے لے لیں, اگر میں یمن میں ہوتا تو اس سے بھی بڑا بڑی نہ کرتا. ساری منڈی کے جانور ذبح کر دی, اور کہا کہ اگر یمن میں ہوتا تو اس سے بھی بڑا بڑی نہ کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت میں وسعت رکھی ہے بھائی, کیونکہ ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھا ہے نہ اس کو دیکھا ہے, یہ جو ہمارے رواج ہیں اسی رواج پر لوگ چلتے ہیں. یہ میں سارے آپ کے سامنے رکھا ہے, زندگی گزارنی کیسے ہے وہ بھی بتایا ہے, زندگی اچھے سلوک سے گزرتی ہے. زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت اور درگزر اور معاف کرنا یہ فضا ہوگی تو زندگی حد سے ہی گزرے گی, ورنہ زندگی اجیرن گئی آگ لگ جائے. اور اس میں اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے, وہ بھی سر آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. اس کے ساتھ اس کے اندر کوئی تکلف کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی سنت موجود ہے, کچھ سادہ کرنا چاہے اس کے لیے بھی طریقہ موجود ہے. وہ اپنی بیٹی کو خود نکاح کر کے خامن کے گھر چھوڑنے کے لیے جانا چاہے اس کے لیے بھی طریقہ موجود ہے. یہ سارے طریقے میرے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں, جس پر بھی وہ جو عمل کرے گا اور اس میں کوئی فخر نہ ہو, ریا نہ ہو, تکبر نہ ہو, بڑائی نہ ہو, یہ دکھاوا نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وسعت ہے, گنجائش ہے. تو اس لیے بھائی ارے بھائی کم از کم نیت تو کرو کہ بھائی دین سیکھنا ہے. سیکھنے سے چیز پلے پڑتی ہے, نہ سیکھے تو زندگی گزر جاتی ہے, آدمی کی حالت میں مر جاتا ہے. تو اب انشاءاللہ آج اب اس سے ایک نکاح کی تقریب کے لیے بلایا تھا ساتھیوں کو اور دوستوں کو تکلیف دی تھی, اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے, آپ کا احسان ہے, آپ سب بیٹھ آپ سارے بھائی تشریف لائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ہماری عزت افزائی کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا دے گا. ہر باپ صاحب کو تکلیف دی, یہ وزارت جیسی مصروفیت سے نکلے ہیں, پر ان سے تو ہماری دوستی اس وقت سے ہے جب یہ وزیر اعلیٰ تھے بھی نہیں, بلکہ ان کو تو خیال بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے مقدر میں یہ چیز دیکھ چکا ہے. 2001 میں ہمارا ان کا چلہ کٹھا گزرا ہے, ان کا تقریباً آدھا چلہ ساتھ گزرا تھا ہمارے, ہم یہ کوٹ ادو سے چلتے 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 میاں والی تک پہنچے تھے, پر ان کے پیچھے کزن فوت ہو گئے تو ان کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا. لیکن ان سے ملاقات تو ہماری 93 سے فوجی اسلم صاحب نے گشت کروایا تھا سب سے پہلے, 1993 میں ہماری ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد. فوجی اسلم صاحب پرانے ہمارے دوست ہیں اور میر پور صاحب تھے, انہوں نے فرمایا تھا کہ ہمارے سندھ کے یہاں ایم این اے ہیں, ان سے آپ سے ملاقات کروانی ہے, ابا غلام رحیم اور بڑے اچھے آدمی ہیں اسلام آباد ہماری جماعت کے, وہاں ہمارے دوست ہیں خالد صاحب, ان کے گھر ہماری ملاقات ہوئی. وہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت بخشی کہ یہ کس پہ چلے آئے کس پہ چلے آئے, اتنے بڑے عہدے پر آ کر بھی ان کے مزاج میں تبدیلی نہیں ہے, تبدیلی آئی ہوتی تو کب کا ہم سلام کر کے الگ ہو چکے ہوتے, لیکن ان کے وزارت کے بعد بھی یہ ہمیں ارباب غلام رحیم کی شکل میں ملتے ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ کی شکل میں نہیں ملتے, اس لیے میں تشریف لے آپ. دوسرا یہ تھا کہ بھائی سیاسی لوگوں کی مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ انہیں جو بھی کوئی بلاتا نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہوتا ہے. میں نے کہا یہ ریلیکس ہو جائیں, کوئی بوجھ نہ ہو سندھ حکومت کا, اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ایسا کوئی نہیں, اور پیچھے کوئی سیاسی مقصد کوئی نہیں ہے کہ بھائی لوگ بلاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد, یا کوئی سیٹ لینی ہوتی ہے, ٹکٹ لینا ہوتا ہے, تو راہ ہموار کرنی ہوتی ہے. تو میں گیا جبوتی, ابھی جبوتی ایک چھوٹا سا ملک ہے, تو وہاں ایک تاجر تھا جمیل اس کا نام تھا, تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ بالکل غریب تھا اور اب اس وقت یہ پورے جبوتی کا سب سے بڑا تاجر, سب سے بڑا مالدار تھا, یمنی تھا, عرب تھا. پہنچتے گئے سٹور, بہت بڑا سٹور اور بڑا ہلا گلا, تو تین چار ایسے دروازوں سے گزر کر ہم اس کے پاس پہنچے. جب اس نے ہماری باتیں سنی نا تو اس نے وہ فون وغیرہ بھی اپنے بند کر دیے. پھر کہنے لگا, عربی میں بات ہو رہی تھی, کہنے لگا شیخ میں جب غریب تھا نا, ترخوان تھا ترخوان, منجی پاوے بنا بنا تھا ترخوان, اور جب میں نروا تھا تو اس وقت وہ یا وہاں کا صدر سب سے مالدار تھا یا صدر کے بعد وہ مالدار تھا. وہ کہنے لگا جمیل اس کا نام. وہ کہنے لگا شیخ جب میں غریب تھا تو میرے بھائی بہن بھی تھے, میرے دوست بھی تھے, میرے یار بھی تھے. میں جب سے مالدار بنا ہوں تب لوگ جمیل سے ملنے کوئی بھی نہیں آتا, اب تاجر جمیل سے لوگ ملنے آتے. تاجر جمیل, وہ جمیل جو تاجر بن چکا ہے. میں سچی محبت ڈھونڈتا ہوں پر مجھے کوئی ملتا ہی نہیں, حتیٰ کہ میرے بھائیوں کی بھی نظریں وہ نہیں ہیں جو جمیل غریب پر تھی. تو میں تو محبت کا دھوکا ہو کے رہ گیا ہوں, مجھے جو بھی ملتا ہے اس کے پیچھے کوئی غرض ہوتا. تو ان وزیروں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ان کو جب لوگ ملتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہوتا ہے. تو ہماری تو ان سے پرانی دوستی ہے, تو ان کو بلایا ہے کہ یہ آرام سے رہیں. سیاست میں آنے کا میرا کوئی, ویسے میرے علاقے میں گال مشہور ہو گئے مولوی صاحب نے سیاست میں آنے والا ہے, اب یہ وزیروں کو بلا رہا ہے, اب یہ ضرور الیکشن میں ٹکٹ لینے والا ہے. یہ بات گردش کر رہی ہے. تو بھائی میری تو اتنی ہمت نہیں کہ بھائی میں یہ چکی پیس سکوں. تو یہ ہمارے جو بھی چھوٹا اقتدار ہو بڑا اقتدار, جب لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ان سے ملنے والوں کی غرض ہے, صرف ان کی ذات سے ملنے کوئی نہیں آتا. محمد خان جنید جو مرحوم تھے وزیر اعظم, تو مجھے حبیب اللہ صاحب جو آپ کے راجر صاحب, وہ مجھے بتانے لگے کہ جب یہ وزیر اعظم بن کے آیا ادھر پہ تھا خیر, ہاں میرے کو خاص طور خاص طور ملنے کے لیے سارے سندھ کے وڈیرے آئے بیٹھے تھے. کہنے کہ میں بھی آیا بیٹھا تھا, تو جب یہ گاڑی سے اترا اور گزرا نے تو اس نے سب کو دیکھا تو مجھے اشارہ کیا اور بلا لیا اور مجھے ساتھ لے کے اندر چلا گیا. جب بیٹھے میں کہا سنگ سارے سندھ کے بڑے بڑے وڈیرے آئے بیٹھے, تم نے اکیلے نے مجھے بلا لیا ہے, تو سارے کیا کہیں گے؟ کہنے لگا وہ وزیر اعظم سے ملنے آئے بیٹھے ہیں, تم محمد خان سے ملنے آئے ہیں, اس لیے تمہیں بلایا ہے. وہ تو وزیر اعظم سے ملنے آئے ہیں, تم محمد خان جنید سے ملنے آئے ہیں. تو جو لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی بدقسمتی بن جاتی ہے کہ صرف ان سے ملنے والا کوئی نہیں رہتا, پیچھے کوئی نہ کوئی غرض, کوئی نہ کوئی مفاد, سیاسی کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بڑا بول پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بچائے بڑے بول سے. لیکن میں نے ارباب صاحب کو صرف دوستی میں بولا ہے, میں ان کا احسان ہے کہ یہ اتنا لمبا چوڑا نظام چھوڑ کر آئے ہیں ہماری بستی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہنے گے میرے آنے پر, ہمارے آنے پر کام ہوتا ہے بڑا زیادہ لمبا چوڑا, تو میں آ کے چلا جاؤں گا, رہوں گا نہیں. ویسے اگر مجھے پتا ہوتا نا کتنا لمبا چوڑا واقعی ہوتا پھر میں رہنے کی دعوت نہ دیتا, ہم تو پھنس گئے ان کو بلا کے. ہمارے مہمان چھوڑے پولیس والے زیادہ. مجھے پتا ہی لیکن بھائی آپ لوگوں کی محبت میں یہ سارا ہمیں منظور ہے, قبول ہے. تو میں ان کے ڈیرے پر رات گزار کے آئے ہوں, اس لیے ہمارا دعویٰ تو بنتا تھا. تو بھائیوں کئی سال پہلے کی بات ہے, تالبان 2001 میں یا کچھ اس کے لگ بھگ اندر گئے تھے, جب ان کے وہاں قیام بھی کیا تھا, کھانا بھی کھایا تھا, اور وہ جنگل سے میں قیام بھی کیا تھا. تو میں نے ان سے کہا میں تو آپ کے صحرا میں گیا ہوں, آپ تو آؤ ایک رات تو پھر ہمارے پاس. تو بھائی ہم سب ان کے شکر گزار ہیں. اور دیکھو کسی کو چڑھانا بھی حرام ہے اور کسی کی حوصلہ افزائی نہ کرنا یہ بھی حرام ہے. اس کے بیچ کی بات حدیث میں آتا ہے کوئی تمہاری تعریف کرے گا اس کے منہ میں مٹی ڈال دے, اس کے منہ میں مٹی ڈال دے. تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ حوصلہ افزائی تو انسانی فطرت ہے, کہ یہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ میرے مطلب سمجھ میں نہیں آ گیا. پھر میں نے وہ حدیث کا سبق پڑھا رہا تھا, ابن ماجہ کی ہماری کتاب ہے حدیث, وہ سبق حدیث پڑھا رہا تھا. اس میں ایک اور حدیث آئی جس سے نا اس کا مطلب واضح ہوا. آپ نے فرمایا تماد, اس ایک لفظ نے میرے اوپر اس حدیث کا مطلب کھولا کہ خبردار کسی کی جھوٹی تعریف نہ کرنا. وہ اب مطلب سمجھ میں آیا کہ کسی کو بڑا چڑھا کے تم لے جاؤ عرصوں پر اور صرف اس کو خوش آمد کرنا ہو تو کچھ کے منہ میں مٹی ڈال جائے, ورنہ آپ نے خود تعریف نہیں کر رہے. ہم ابو بکر تیرے لیے جنت کے آٹھواں دروازے کھل جائیں گے, خود تعریف نہیں کر رہے. عمر میں نے دیکھا تیرا گھر جنت میں سونے چاندی, عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے تو میرا رفیق ہے, علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے, یہ ساری تعریف تو ہو رہی. ہر امت کا ایک امین ہوگا, میری امت کا امین ابو عبیدہ ہوگا. جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے وہ انہیں ایمن سے کر لے. تو آپ تو خود اپنے منہ سے تعریف فرما رہے ہیں. تو حوصلہ افزائی ضروری ہے اور اوپر چڑھا دینا یہ ہلاکت ہے. وہ تو تم کسی فقیر کو بھی اوپر چڑھاؤ گے تو وہ بھی مر جائے گا, بادشاہوں کو اوپر چڑھانا تو ویسے ہی آسان ہوتا ہے. ہر وقت ان کی تعریف ہو رہی تھی, ہر وقت تعریف ہو رہی ہوتی. تو آپ تو خود اپنے منہ سے تعریف فرما رہے ہیں. تو حوصلہ افزائی ضروری ہے اور اوپر چڑھا دینا یہ ہلاکت ہے. وہ تو تم کسی فقیر کو بھی اوپر چڑھاؤ گے تو وہ بھی مر جائے گا, بادشاہوں کو اوپر چڑھانا تو ویسے ہی آسان ہو سکتا. ہر وقت ان کی تعریف ہو رہی تھی, ہر وقت تعریف ہو رہی ہوتی. تو انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی, ہم ان کے شکر گزار ہیں, ان کی نیکی ہے. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے آنے سے اور کچھ نہیں ہو تو ہماری سڑکیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں, ہمارے ریسٹ ہاؤس بھی ٹھیک ہو گئے. جب انہیں پتا چلا کہ ارباب صاحب رہیں گے تو یہ سارے ریسٹ ہاؤس رینیو ہو گئے, سب کی ٹوٹیاں ٹھیک ہو گئیں اور ان کی منیاں بھی ٹھیک ہو گئیں اور ان کے بلب بھی لگ گئے. تو ہمارے ویڈیو والے صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے میں نے ان سے کہا بھائی ہمارا سارا کام برباد ہوا پڑے, کوئی ٹھیک کرو گا جی, فنڈنگ کوئی نہیں, فنڈنگ کوئی نہیں. پھر انہیں پتا چلا ارباب صاحب 12 رات بھی رہیں گے تو ایک ہفتے کے اندر سارے ریسٹ ہاؤس رینیو ہو چکے ہیں, فنڈ بھی آ گیا, ٹوٹیاں بھی لگی, بلب بھی. میں کہ چلو اور کوئی فائدہ ہو اور باپ صاحب کی برکت سے ہماری سڑکیں بھی ہمارا نہیں نہیں ریسٹ ہاؤس کو ہم ٹھیک کرتے. انہیں پتا چلا کہ انہوں نے رات رہنا ہے, پھر وہ ٹھیک کرنے کے چکر میں. اگر صرف آمد رب ہو منازل ہوں, لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ رویہ کرو, اس میں کوئی بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. جریر بن عبداللہ ایک صحابی, یہ صحابہ کی چار صف ہیں, چار, یہ چوتھی صف کے آگے آ گیا, چوتھی صف کے. پہلی صف کے لوگ ہیں جو مکہ میں مسلمان ہوئے اور تکلیفیں اٹھائیں, اور آخری صف کے لوگ وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان. ٹھیک, حضرت جریر بن عبداللہ چوتھی صف سے آ گیا, لیکن جب یہ مسلمان ہوئے ہیں تو فرماتے ہیں کتنی دفعہ میں اللہ کے نبی کے سامنے آیا, اللہ کے نبی مجھے مسکراتے ملے, اور جب میں ملنے کے لیے آیا تو مجھے انتظار نہیں کروائے, کچھ کہو باہر بیٹھو ابھی تھوڑا مشورہ ہو رہا ہے, میٹنگ ہو رہی ہے. جو ہی پتا چلا کہ جریر دروازے پر فوراً اندر بلائے. کس وجہ سے؟ یہ یمن کے شاہی خاندان کے. اور فرمایا کہ ایک دفعہ فرمانے کے میں آیا تو میں نے دیکھا کمرہ سارا بھرا ہوا ہے تو میں باہر بیٹھنے لگا. جو ہی بیٹھا تو آپ نے اپنی چادر اٹھائی اور گول کر کے اور یوں پھینکی کا جریر میری چادر پر بیٹھ. یہ چادر ابو بکر کے لیے نہیں بچھائی، یہ چادر عمر عثمان علی کے لیے نہیں بچھائی، یہ چادر بلال کے لیے نہیں بچھائی جو مرتبہ میں ان سے کروڑوں درجے اوپر ہے، لیکن دنیاوی عزت اور وجاہت ان کو اللہ نے دی تھی، تو آپ نے اپنی چادر پھینکا جری میری چادر پہ قاضی رسول اللہ، مجھے یہی عزت کافی چوما اور نیچے بچھانے کا اپنے اوپر لے گیا، چادر اپنے اوپر لے گیا. اور چلو جو اللہ کے کہتے ہیں ابھی بن حاتم، ابھی مسلمان بھی نہیں کافر ہے، کافر ابھی بن حاتم، اور وہ مدینہ میں تشریف لائے ملنے کے لیے، تو آپ نے اپنا سرحانہ پیش کیا، کر میرے سرحانے پر بیٹھا، ان کو سرحانے پہ بیٹھا کو نیچے بیٹھا، وہ بعد میں مسلمان تھے لیکن اسلام لانے سے پہلے آپ نے ان کو سرحانے پہ پیش کیا، اب ادھر بیٹھو خود نیچے بیٹھے، یہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں بھائیو، جو جس مرتبے کا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرنا یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے. وہ ایک ابراہیم بن ادم کا سنا نا، ابراہیم بن ادم، ابراہیم بن ادم نے بادشاہی چھوڑی، بلخ کی بادشاہی چھوڑ کر راہ فقر اختیار کیا، جنگل میں جا کے بیٹھے تو وہاں ایک فقیر پہلے رہتا تھا، اس فقیر کو اللہ کی طرف سے روٹی آتی تھی دو وقت کی غیبی طور پر، جب اس کی آئی نا روٹی، تو اس نے حضرت ابراہیم بن ادم کو پوچھا ہی نہیں، میرے دو مہینے کافی نہیں، انہوں کی پوچھا کھا لو، جب ابراہیم بن ادم کو لگی بھوک کہ یا اللہ روٹی کھوانے آ، تو پورا دسترخوان اتر گیا، تو وہ فقیر کہنے لگا مجھے تو سال ہا سال یہاں گزر گئے، میرے لیے دو روٹیاں، یہ آج آیا ہے اس کے لیے پورا دسترخوان، تو آواز آئی یہ بادشاہی چھوڑ کے آیا بیٹھا ہے، جھونپڑا چھوڑ کے آیا ہے، قدردانی تو قربانی اور مرتبے کے ساتھ ساتھ، تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہے اور اللہ پاک کے محبوب کی طرف سے بتایا ہوا طریقہ ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے کے مطابق ان سے ڈیل کیا جائے، اللہ کا فضل ہے ہماری ان سے محبت ہے تو ان سے کوئی دنیاوی مطلب نہیں، کوئی سیاسی مطلب نہیں، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے ملنا ہے اور محبت ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان ہوگا قیامت کے دن، وہ لوگ کہاں ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں، تو جماعت اٹھے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں تمہارا کوئی حساب نہ، بادش لکھ لے، بادش لکھ لے، ہاں جی مار کتنا رکھتی جی، اچھا ٹھیک ہے، مہر بھائی مہر جو فریقین آپس میں طے کر لیں یہ وہی سنت ہوتا ہے، وہی سنت ہوتا ہے، ویسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 480 درہم مہر پہ 480 درہم، تو 480 درہم وہ آج کا درہم ہے چاندی والے درہم، تو وہ اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے، 20-25 ہزار کے قریب بھی چلا جاتا ہے، اور آپ نے حضرت میں حبیبہ سے جو نکاح کیا تھا اس کا مہر بتاؤں 400 دینار، 400 دینار اگر سونے کی قیمت 12,000 روپے تولا ہو تو 16 لاکھ روپے بنتا ہے، اگر سونے کی قیمت 12,000 روپے تولا ہو تو 400 دینار کی قیمت بنتی ہے 16 لاکھ روپے، اب 12,000 سے سونے تھوڑا اوپر ہے، 15,000 ہاں سنا تو بیٹھ رہے 15,000 ہے تو پھر اس کو اور اوپر لے جائے 20-25 لاکھ روپے بن جاتا ہے، لیکن وہ ادا کیا تھا نجاشی بادشاہ، نجاشی آپ نجاشی میں سر وہ وکیل بنا تھا حضرت میں حبیبہ کی طرف سے نا حضور کی طرف سے، اور خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ وہ وکیل بنے تھے حضرت میں حبیبہ کی طرف، اور یہ نکاح ہوا تھا وہاں حبشہ، تو نجاشی ایمان لایا تھا تو اس نے اپنی شان کے مطابق پھر مہر رکھا 400 دینار، جو آج کا کو 20-25 لاکھ روپے بنتا ہے اگر 15,000 روپے تولا سونے کی قیمت، آپ نے اپنی بیٹی کو سامان بھی دیا، سامان دینا منع نہیں ہے، سامان کا مطالبہ منع ہے، کی دے سو ہوئے ہوئے بیٹی دینے کے بعد لوگ کہتے ہیں کی دے سو، فرشتہ دکھتا ہی نہیں پھر ماں کو موٹر پر دکھتی ہی کوئی نہیں، بڑا ظلم و ستم، جس طرح کا تو آندے کوئی بڑا ختم ہے بھائی. جو آدمی بیٹی دے دے اس کے بعد اسے یہ کہنا ہے فرج دے لانت نہیں ہے تھوڑی سلا. ہاں خوشی سے کوئی جتنا دے دے وہ اس کی وراثت کا حصہ نہیں ہے, وہ ماں باپ خوشی دے دے وراثت میں اس کا حق اسی طرح یا اس کو کہیں کہ یہ تیری وراثت میں سے ہم دے رہے ہیں, ورنہ اس کی بیٹی کی وراثت بھی ہے خوشی. ہمارے نبی نے اپنی بیٹی کو مصری کپڑے کا پتر تیار کر کے دیا تھا. مصری کپڑا آج بھی دنیا کا سب سے بہترین کاٹن ہے, دنیا کی سب سے اعلیٰ کپاس مصر کی ہے. اپنے مصری کاٹن کا پتر تیار کر کے بیٹی کو دیا تھا اور سرہانا دیا تھا چمڑے کا اور دو چادریں تھیں, ایک کالی تھی اور ایک رنگ دار اور منقع جیسے عورتوں کی ہوتی ہیں ڈیزائن دار, ایک ڈیزائن دار تھا ایک کالی والی اور ساتھ پلنگ دیا تھا منقش جس پر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے اور دو گھڑے دیے تھے, ایک مشک دی تھی, ایک پیالہ دیا تھا, ایک جائے نماز دی تھی, ایک چکی دی تھی اور دو بازو باندھ بازو باندھ جو یہاں تک پورا چاندی کے دو وہ عورتیں پہنتی تھیں یہاں سے لے کر یہاں تک پورا یہاں تک جیسے وہ آپ کے تھر میں ہندو عورتوں نے پہنا تھا چوڑا جس کو کہتے ہیں چوڑا چوڑا کہ لمبا تو دو چوڑے دیے تھے یہاں تک پورے چاندی ہاں ہاں اللہ کے نبی نے دیے بستر مصری کپڑے کا پلنگ بیل بوٹے والے چمڑے کا سرہانا دو چادریں ایک کالی ایک ڈیزائن دار دو گھڑے ایک مشکیزہ ایک چھٹی ایک پیالہ ایک جانماز اور دو کڑے کیا کیا کہا چوڑے دو چوڑے ویسے بازو بازو اس کو کہتے ہیں بازو بازو ٹھیک ہے. اپنی بسات کے مطابق آپ نے اپنی بیٹی کو سامان دیا گیا تو کوئی ماں باپ اپنی بیٹی کو دینا چاہے ٹھیک ہے لیکن کوئی مطالبہ کرے تو انسانیت سے بھی نیچے چلا جائے. اچھا جی الحمد للہ وکفا وسلم علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره المؤونة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكه الودود الودود فإني مقاصر بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن غضب عن سنتي فليس مني أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ہاں لبنہ بنت حق نواز کو 5000 مہر موجل کے آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا ماشاء اللہ. اچھا بھائی یہ قبول ہکو والی ہوں گا ڈرائی والی نہیں ہوں گا تو سب لگی ہے ہکو والی ساڑھے پاس ہماری طرف کلواتے ہیں 3 دفعہ پہلے 6 کلمے ایک دفعہ حجاب قبول ایک دفعہ. میں ایک جگہ میں نے کہا پڑھایا نہ کہ تو ہوا ہی کوئی نہیں ہکو والی مولوی کا تو ترائے والی آخر چھ کلمے پڑھاونا ہے تو ترائے والی آخر یا تو وہ نکاح پڑھنا ہے تو بھائی کہ یاد قبول ایک ہی دفعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كما انت اهله وصلي على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم اجعل جدهما واجمع شملهما وبارك في ذريتهما واجمعهما على خير. اللهم الف بين قلوبهم واصلهم واصلح ذات بينهم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا رحمة الله.